سبسکرائب کریں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورہ الحاقہ کی یہ آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات پر کئی مہینوں سے درس چل رہا تھا. کلا وإنه لتذکرۃ للمتقین، اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ نصیحت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے. کہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، کہیں اللہ نے کہا یہ نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو بار بار اللہ تعالیٰ یہ لفظ بتاتے ہیں کہ اس سے نہ ہر ایک کو نصیحت ہوگی اور نہ ہر ایک کو اس سے ہدایت ملے گی. یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس سے فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جو خدا سے ڈرتے ہیں، جن کو حساب و کتاب کا خوف ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن معلومات کی کتاب نہیں ہے کہ چند معلومات آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں. دیکھیں، جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، ہسٹری کی، میڈیکل سائنس کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، تو آپ اللہ سے ڈرتے ہوں یا نہ ڈرتے ہوں، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ بول لو بھائی، اگر نہیں پڑے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی. کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن دوسری کتابوں سے کچھ ڈیفرنٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرا خوف ہوگا تو فائدہ ہوگا، ورنہ اس قرآن پڑھنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھئی کیا یہ اس میں، یہ بھی تو کتاب ہی ہے نا، یہ بھی تو کتاب ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اصل میں بہت سی چیزیں اس کتاب میں میری اور آپ کی خواہشات کے خلاف ہیں. تو جو چیزیں ہمارے اگینسٹ جائیں گی، ہمارا دل چاہے گا کہ کاش یہ نہ ہوتی، اور بعض دفعہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے. آپ لوگ تو مولانا نہیں ہیں نا، ہم تو مولانا ہیں. ہم نے 8-10 سال مدرسوں میں پڑھائے بیٹھ کے، قرآن بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، اور پریکٹسنگ میں بھی ہیں، مسائل کا جواب دے رہے ہیں. تو جب مذہبی اسکالرز 2 نمبر ہی کرتے ہیں نا، بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیسے کیسے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، کیسے کیسے بناتے ہیں. اور بعض دفعہ مذہبی اسکالر خود بیوقوف بن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. خوف نہ ہونے کی وجہ سے نا وہ اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ مطلب ہوگا اس آیت کا. اپنے آپ کو بھی انسان مطمئن کر لیتا ہے کہ نہیں جی، اصل میں جیسے کسی نے نشہ کرنا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے تراش کے کر لے گا. ڈاکٹر نے منع کیا نا کہ نہیں یہ نہیں تم نے کرنا، تو وہ کہے گا یار ڈاکٹر نے تو احتیاطاً کہا ہوگا، اتنی مقدار تو ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ کر لیتا ہے نا. تو ایسے ہی بعض مذہبی اسکالرز وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن میں بھی تحریف کرتے ہیں, حدیث میں بھی تحریف کرتے ہیں, ایسے بہت زیادہ اس زمانے میں ہو گئے ہیں. اس زمانے میں ایسے اسکالرز دنیا کے ہر ملک میں اور ہول سیل کے حساب سے ہیں. ابھی میں ایک عربی ایک عرب عالم کی تحریر کسی نے نظر سے گزاری کہ وہ داڑھی جو ہے نا وہ پوری رکھنا لازم نہیں ہے, تھوڑی سی بھی ٹھیک ہے. آپ نہ رکھو داڑھی یار, تحریف تو نہ کرو بھائی, اسلام میں تحریف تو نہ کرو. جب انسان دلائل تراشنے پہ آتا ہے نا, دلائل تراشنے پہ آتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے اس کو گھما پھرا کے. دلیل یہ دے رہے تھے کہ حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارا, یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ. انہوں نے کہا اصل میں یہ تو یہود و نصارا کی مخالفت میں ہے, ان سے مشابہت ہے اس میں. اب مشابہت کا مسئلہ ختم ہو گیا, اب تو بہت سے مسلمان بھی کاٹتے ہیں تو مشابہت نہیں رہی ہے. کیا دیدہ دلیری کے ساتھ تحریف کی ہے بھائی, جو 1400 سال میں کسی نے ایسی تحریف نہیں کی. خوب سمجھ لیں, حدیث میں جب یہ آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور یہ کام کرو وہ نہ کرو, ہمیشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا تمہیں ثواب ملے, بلکہ حدیث کا مقصد یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا برا کام ہے, یہ یہود و نصارہ کرتے ہیں, تم نے نہیں کرنا یہود و نصارہ والے کام, تم ان کی مخالفت کرو, یعنی مخالفت میں اچھا کام کرو. اور اچھا کام کیا ہے کہ داڑھی بڑھانے کی چیز ہے, کٹانے کی چیز نہیں ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ سارے یہودی سارے عیسائی دنیا میں داڑھی بڑھانا شروع کر دیں پھر بھی ہمیں بڑھانے کا ہی حکم ہے. اسے کہتے ہیں کہ شرعی حکم کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا, علت پر ہوتا ہے. تو یہ تو ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے. ابھی یہ تو میں گاڑی بحث نہیں کروں گا آپ کے سامنے, ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی, آپ کہیں گے یار مصعب نے کیا. میرا مقصد بتانے کا یہ کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ کو جو اپنے مطلب کا نہیں لگ رہا نا, آپ نے اس میں کیا کر دیا. اب یہ کام مذہبی اسکالر کیوں کرتے ہیں, عام آدمی تحریف نہیں کرے گا. بہت سے لوگ ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے, میرے ریلیٹو میں بہت سے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں داڑھی رکھو, کہتے ہیں یار مصعب صاحب دعا کریں اللہ توفیق دے, تحریف نہیں کریں گے. وہ مذہبی اسکالر تحریف کرتا ہے کیوں, سب سے وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ داڑھی کاٹتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ تو ہمارے سامنے صبح شام قال اللہ قال رسول بیان کرتا ہے, تو نے پیغمبر جیسی شکل کیوں نہیں بنائی ہے. تمہیں پیغمبر کی شکل رکھتے ہوئے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, داڑھی بڑھاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تو ہمیں نصیحتیں کس بات کی کر رہے ہو. یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ دن پہلے کیا ہوا, کسی نے مجھے بتایا کہ جی ایک سعودی عرب میں ایک بہت بڑے امام ہیں, وہ داڑھی کاٹتے ہیں, اتنی بڑی مسجد کے اتنے بڑے امام ہیں اور اتنے نیک آدمی ہیں, داڑھی کاٹتے ہیں. تو اصل میں ان کے ایکچولی ان کا جو ہے نا اختلاف ہے اس مسئلے میں. میں نے کہا بکواس ہے, اختلاف نہیں ہے. ایک گدا گاڑی والا نا ہمارے یہاں ریڑھی والا تبلیغ میں چلا لگا کے آئے گا, داڑھی بڑھا لے گا, اور ایک اتنی بڑی مسجد کے اتنے بڑے امام کے ہوتے ہوئے اس کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اعفو اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. کتنا بڑا سوال ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ایک بڑی مسجد کے بڑے امام ہو اور مقدس جگہ پہ آپ رہتے ہو, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ گنجائشوں والے قول نکال رہے ہو, اور ایک ٹھیلے والا زیادہ عاشق رسول ہے, وہ تبلیغ میں 3 دن لگا کے آتا ہے اور اپنی پوری داڑھی رکھ لیتا ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ شرم سے ڈوب کے مر جاتے ہیں کہ یار مجھ سے تو وہ گدا گاڑی والا اچھا ہے جس کو پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے. اعفا کا مطلب تو چھوڑ دو, بڑھاؤ اس کو, رکھنا تھوڑی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ شرم سے ڈوب کے مر جاتے کہ آپ کے پیچھے مقتدیوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ دین کا علم حاصل کیا, نہ وہ کسی مقدس جگہ کے امام ہیں, نہ جناب ان کے پاس کوئی بہت کوئی ان کے خاندانوں میں کوئی دین چلا آ رہا ہے. آپ تو خاندانی دیندار ہو. وہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی ویلیو پتا ہے جو آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ اتنی بڑی مقام پہ کھڑے ہو کر آپ کو پیغمبر کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی ایک پیغمبر بتاؤ جس کی داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی ہو. کوئی ایک صحابی کوئی ضعیف سند دکھا دے کہ کسی ایک صحابی نے داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کاٹا ہو. نہ تابعین, نہ تابع تابعین, نہ صحابہ, نہ امام مجتہدین. 150-200 سال پہلے مسلمانوں میں کوئی تصور نہیں تھا. اب چونکہ ہم انگریزوں سے متاثر ہو گئے, لبرل بن گئے ہیں, ماڈرن بن گئے ہیں, تو اس ماڈرنزم میں آپ نے کیا کیا, شریعت کے احکامات کو چینج کرنا
شروع کر دیا. بدترین تحریف ہے یہ. لوگ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں امام کا قول ہے اس میں کہ کبیرہ نہیں صغیرہ گناہ. میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کسی چیز میں تحریف پہ آؤ نا تو اقوال آپ کو ہول سیل کے حساب سے مل جاتے ہیں. فلاں امام کے علاوہ جتنے امام ہیں وہ سارے اس کو غلط کر کے کہہ رہے ہیں, گناہ کہہ رہے ہیں اس کو. تو آپ ان ساروں کو لوگے یا وہ دو چار کو لوگے آپ؟ تو یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے میرے بھائی. ابھی کیا ہوا, ہمارے ایک دوست اہل حدیث, انہوں نے کئی طلاقیں ولاقیں ہو گئی ہوں گی ان کے خاندان میں, تو وہ اللہ کا خوف ہے ان کے دل میں. انہوں نے مجھے, میں بتا رہا ہوں متقین, یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگار. جو اللہ کا خوف ہوگا تو پھر ہوگا, نہیں تو آپ کو ہر آدمی قرآن اور سنت کے نام پہ منجن بیچے گا بھی اور آپ اسے منجن خریدو گے بھی. آپ سب کچھ مل جاتا ہے مارکیٹ میں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, وہ اہل حدیث دوست ہیں پنجاب میں, ان کے کہیں ریلیٹو میں طلاقیں دے دیں. تو اب کیا ہوا کہ کسی اہل حدیث مفتی سے انہوں نے فتویٰ پوچھا, تو اہل حدیث مفتی صاحب نے یہ بتایا, پتہ نہیں وہ مفتی تھے بھی دینی تھے واللہ اعلم, مجھے کیا پتا, لیکن ان کے بقول کو اہل حدیث مولانا ہے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ جی ایک دن میں یعنی تین مختلف مجلسوں میں دو گے تو تین ہوں گی, ایک مجلس میں دو گے تو ایک ہوگی. کسی نے ایک تین صبح دے دی, پھر دوپہر دے دی, پھر شام کو دے دی, تو تین ہو جائیں گی. میں نے کہا یار یہ پہلی دفعہ مسئلہ آیا ہے. اب تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک طہر میں 3000 بھی دو گے تو ایک طلاقیں ہوتی ہیں. طہر کہتے ہیں خواتین کو جب مینسز آتے ہیں تو ایک مینسز کے بعد جب دوسرے مینسز کے بیچ کا جو ٹائم ہے, تو اس میں جتنی بھی دو گے, کیونکہ ایک شریعت کے مطابق جائز ہے دوسری دینا جائز نہیں ہے, تو دوسری دے دی تو وہ کیا ہوگی؟ کل عدم. اب یہ نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ جی تین مجلسوں میں دو گے تو ہو جائیں گی. جتنے منہ نہ اتنے فتوے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے. دین تماشا بنے گا کہ نہیں بنے گا آپ بتاؤ تھوڑی دیر میں. طلاق کے مسئلے میں نا بعض اہل حدیث بولتے ہیں, یہ نیا قول میرے سامنے آیا ہے ابھی, بعض اہل حدیث بولتے ہیں حالت حیض میں ہوتی ہے, دوسرے کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی. کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں ہو جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں حالت حیض میں نہیں ہوتی. دونوں کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث ہی بیان کر رہے ہیں, اور یہ مقلد نہ بننا. ابو حنیفہ شافی کیا کہتے ہیں, ان کو فالو نہ کرنا. فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن کو اور حدیث کو. اچھا جی آپ بتائیں قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن حدیث یہ کہتا ہے حالت حیض میں نہیں ہوتی. دوسرے سے پوچھیں گے وہ کہے گا قرآن حدیث کہتا ہے حالت حیض میں ہو جاتی. اچھا جی چلو. تیسرے سے آپ پوچھیں گے اچھا جی اکٹھی تین ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ کہیں گا ایک مجلس میں دو تو ہوتی ہیں, دو مجلسوں میں دو تو نہیں ہوتی قرآن حدیث کی روشنی میں. یہ سارے لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ قرآن حدیث. دوسرے چوتھے اہل حدیث عالم سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں ایک مجلس نہیں, ایک طہر میں جتنی بھی دے دی ایک مہینے کے اندر اندر وہ ساری ایک کاؤنٹ ہوں گی, چاہے اس پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا ہو یا رجوع نہیں کیا ہو, وہ ساری کتنی کاؤنٹ ہوں گی؟ ایک ہوں گی, وہ قرآن حدیث کی روشنی میں. چوتھے کسی اہل حدیث مفتی سے پوچھیں گے, وہ کہے گا کہ ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دی ہوں, اگلے طہر میں دوسری جب ہوگی جب پہلے والے طہر میں دی ہوئی طلاقوں سے رجوع کیا ہو, رجوع نہیں کیا تو دوسرے طہر میں دوسری بھی نہیں ہوں گی. یہ چوتھا قول ہے اہل حدیث کا طلاق کے بارے میں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. پانچواں قول اہل حدیث ہی کا قرآن حدیث کی روشنی میں, کہ اگر کسی نے طہر کی حالت میں بیوی کو طلاق دی, طہر کے پاکی کے ایام میں, اور اس سے دوبارہ ہمبستری کر لی, دوبارہ اس سے کیا کر لی یعنی رجوع کر لیا, تو پھر تو اگلے طہر میں طلاق ہوگی, چاہے زبان سے رجوع کیا ہو یعنی ہمبستری سے بھی. سوری غلط کہہ دیا میں نے, کہ جس طہر میں بیوی سے ہم بستری کر لی اب اس طہر میں طلاق دے گا تو نہیں ہوگی. تین کیا 3000 دے گا, ایک بھی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے. شریعت یہی کہتی ہے کہ طہر کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی تو آپ طلاق نہیں دے سکتے, گناہ ملے گا. یہ کتنے اقوال ہو گئے؟ پانچ. یہ کس کی روشنی میں؟ قرآن حدیث. سب کا لیول کیا ہے اور ریفرنسز بھی سب کے پاس ہیں. یعنی آپ نے اگر زوجہ کے قریب چلے گئے, اس کے بعد آپ نے زوجہ سے ہم بستری کی, تو چونکہ یہ ناجائز کام کیا وہ ناجائز طلاق نہیں ہوتی, لہذا آپ 3000 بھی دو گے تو ایک تو دور کی بات ایک بھی نہیں ہوگی. اور چھٹا قول اہل حدیث میں وہی والا ہے جو جمہور کا قول ہے, جو جمہور کا نہیں, جو اجماع قول ہے, جو اجماع امت ہے کہ نہیں بھائی جس طرح بھی دو طلاق بہرحال ہو جاتی ہے ایک مجلس میں, جو ہمارا والا قول ہے. ایسے بھی اہل حدیث ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو کتنے قول ہو گئے؟ چھ, اور یہ سب قرآن حدیث. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب ایک عامی آدمی طلاق دے گا تو مارکیٹ میں ہر قسم کا فتویٰ قرآن و سنت کی ریفرنس اور لیبل کے ساتھ اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب ہے جب مولویوں سے فتویٰ لے رہا ہے. اگر مولویوں سے باہر نکل کے گاندھی صاحب کی طرف جاتا ہے لبرل لوگوں, پھر تو کیا ہے, پھر تو اور زیادہ آزادی ہے. اگر وہ چلا گیا کہ نہیں جی میں مولویوں کو مانتا ہی نہیں, گاندھی صاحب جو قرآن و سنت پیش کرتے ہیں وہ بڑا خاندانی ہے. ایوب خان کے دور میں آئلی قوانین بنانے کے لیے نا جب علماء سے رابطہ کیا تو علماء نے تو وہی بتایا جو اجماع امت ہے, چاروں اماموں کا قول ہے, صحابہ کا قول ہے. قرآن و حدیث کی وہ تشریح لی جائے گی جو صحابہ کر رہے ہیں, جو چاروں امام کر رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے تشریحات کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو علماء نے بنا کے دے دیا ایوب خان کو. ایوب خان کو سمجھ میں نہیں آیا, مصر سے مولانا کو امپورٹ کروایا ایوب خان نے. اس نے کیا کیا کہ ایکچولی تین حیض کو 90 دن کر دیا اس نے. کیا کر دیا؟ تین حیض کو کیا کر دیا؟ 90 دن. پھر اس نے یہ قانون بنایا, جو باہر سے لبرل مولانا آئے نا, وہ مولانا ہی نہیں تھا, پتہ نہیں کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب تھے. انہوں نے کیا کیا طلاق کے مسائل میں, اب آپ دیکھو ڈراما, اور یہی لا کا حصہ بنا دیا پھر ایوب خان نے. اتنے سارے یہاں مولانا تھے کسی کو لفٹ. یہ گورنمنٹ یہ دھاندلی کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ فتویٰ لے کے اس پہ عمل کیا جائے, پہلے ایک رائے قائم کی, اس کے مطابق فتویٰ لیا جا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے ایک قانون تو بنانا ہی بنانا ہے, اب اس کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے ہر ٹائپ کا مولوی آپ کو ملے گا. تو اس زمانے میں پاکستان میں اتنے لبرل مولوی, اب تو مل گئے ہیں, اب تو باہر جانے کی ضرورت نہیں, مصر میں ملتے تھے. اس نے کہا مصر سے امپورٹ کرواؤ کسی مولوی کو. مصر میں مولانا صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ طلاق کا یہ سیٹ اپ ہی غلط ہے جو مولویوں نے بتایا ہوا ہے, یہ زبان سے دی ہو گئی, یہ کوئی نہیں ہے. قرآن کی آیتیں کوٹ کی میں بتاتا ہوں کہ فبعث حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, اللہ نے کہا طلاق سے پہلے صلح کی کوشش کرو. تو ہم بھی کہتے ہیں کوشش کرو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صلح کی کوشش کے بغیر طلاق دے دی تو ہوگی نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, اصل میں اسلام ایکچولی کیا بتا رہا ہے کہ صلح کی کوشش, لہذا یونین کونسل میں پہلے مصالحت کی کوشش ہوگی, ایسے ہی نہیں طلاق ہو جائے گی بیٹھے بیٹھے دے دی تو. پھر مصالحت کی کوشش کے بعد بھی اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر 90 دن تک میاں بیوی کو سنبھلنے کا, 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں نا, موقع دیا جائے گا. اسلام کہہ رہا ہے رجوع کا حق ہے تین حیض تک, اس نے حیض کو ختم کر کے 90 ڈیز. اس طرح کر کے ایسا چوچو کا مربع بنایا نا, وہ عدالتوں میں چل رہا ہے, مانتا اس کو جج بھی نہیں ہے, کیونکہ جج کو بھی پتا ہے کہ یار یہ کوئی بھی سوسائٹی میں مانے گا ہی نہیں اس کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس لیے قرآن کیا کہہ رہے بھائی, اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, چاہے وہ مولوی ہوں, مذہبی اسکالر ہوں یا عام لوگ ہوں. جو نہیں ڈرے گا یضل بہ کثیرا, قرآن کہتا ہے اسی قرآن سے گمراہ کروں گا میں اس کو. جہاں قرآن کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے یہدی بہ کثیرا, بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا اس کے ذریعے, وہیں قرآن کہہ رہے بہت سے لوگوں کو میں قرآن کے ذریعے کیا کروں گا, گمراہ کروں گا. تو اس لیے میرے بھائی پہلے آپ یہ اپنے اوپر التزام کریں کہ میں نے حق کو فالو کرنا ہے, میں جو بات کروں گا قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. میں اگر کہیں سے فتویٰ لینے جاؤں گا میں اللہ کو ایکسپلین کر سکوں گا کہ اللہ یہ میں نے اس لیے لے لیا تھا. مثال کے طور پر یہاں طلاق میں تو بہت ہو رہی ہے فتویٰ نا, طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ. میں ان سے کہتا ہوں تم نے آج تک فقہ حنفی کو فالو کیا ہے, اب اہل حدیث کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ بعض جاتے ہیں سعودی عرب سے فتویٰ لے کر آتے ہیں. یاد رکھو سعودی عرب کے علماء کوئی زمزم سے دھلے ہوئے نہیں ہیں, ہمارے جیسے ہی انسان ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب ہے تو وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دو. وہاں بھی ہر طرح کے ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, جیسے ہمارے ہیں ایک نمبر بھی ہیں دو نمبر بھی. تو سعودی عرب میں بھی دونوں چیزیں مارکیٹ میں ہیں, یہ نہیں کہ کسی مفتی پہ مکہ کا لیبل لگا ہوا ہے تو بس وہ بہت پہنچا ہوا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور وہاں بھی حکومتوں کے دباؤ بہت ہیں وہاں پہ. وہاں ہم تو ممبر پہ جتنی کھل کے بات کر رہے ہیں نا, سعودی عرب میں آپ नहीं कर सकते, ये तो यहां, ये तो हम तो कम से कम बता तो सकते हैं कि कौन ड्रामे कर रहा है, वहां तो ये भी नहीं है, तो आप फतवा कहां से लेने जा रहे हो? सऊदी अरब से। वाह वाह वाह। आज तक सऊदी अरब का उसूल ये था कि जब भी कोई पाकिस्तान से फतवा लेता ना, मांगता सऊदी उलमा से, सऊदी उलमा रेफर करते कि अपने इलाके के उलमा से फतवा ले आप। अब तक ये चला आ रहा था, अब ये चेंज हो गया है, वरना अब तक यही हो रहा था, लेकिन अब नहीं होता। अब तो वो यहां से भेजे, वहां से भेजे, अब चला जाता है फतवा, कोई क्या फतवा दे रहा है, कोई क्या फतवा दे रहा है, एक अजीब चूचू का मुरब्बा बन गया है। मुझे लगता है कि ये जो अभी स्टाइल चल रहा है ना हमारा फतवा में, मसाइल में, इससे उम्मत को कोई नई ताकत आके गुमराह करने की जरूरत ही नहीं है। ये मुसलमान खुद ही दीन से बेजार आ जाएंगे। यार उस मुफ्ती से पूछो, वो कुछ और कह रहा है, उससे पूछो उसका कुरान और हदीस कुछ और है, उससे पूछो उसका कुरान और हदीस कुछ और है, उससे पूछो उसका कुरान और हदीस कुछ और है। ये वही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत में अल्लाह उलमा को उठाएगा, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। जाहिल से मुराद क्या है? जिनके पास दीन के इल्म में रुसूख नहीं होगा, या रुसूख तो होगा मगर तकवा नहीं होगा उनमें। तो खूब समझ लें, जब भी किसी से आप फतवा लें, दो शर्तों का होना जरूरी है। नंबर एक, इसने इल्म प्रॉपर वे में हासिल किया है कि नहीं किया। नंबर दो, इसमें तकवा है या नहीं है। और एक और चीज, ये आपको जुमूर से काट तो नहीं रहा कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है जो तीसरे नंबर पे मैंने बयान की है, बल्कि इसको सबसे पहले नंबर पे। ऐसा तो नहीं है कि ये आपको जुमहूर उम्मत से क्या कर रहा है, काट रहा है। कोई नई चीज तो नहीं ला रहा मार्केट में। देखो, साइंसी इजादात जितनी नई हो उतनी अच्छी हैं। खूब समझ लें ये पॉइंट की बात। साइंसी इजादात जितनी जदीद हो उतनी अच्छी है ना। लोग कहते हैं अबे ये पुरानी तहकीक है, ये क्या है पुरानी, जदीद तहकीक ही है। मजहबी तहकीक जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी, जितनी जदीद हो उतनी गंदी है। वो कैसे समझाए यार, अब मेरे पास इंग्लिश में अगर आप तर्जमा कर लें लोगों के लिए, आप कर लेंगे, मैं समझा पा रहा हूं भाई। ये मेरे वाज़ो नसीहत की मजलिस होती है, इसमें ये टेक्निकल बातें मैं इस बयान में करता नहीं हूं, लेकिन अब क्या करें, आजकल सेटअप ऐसा चल रहा है ना, लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है, खराब हो गए हैं। हर चीज का इंकार, हर चीज का इंकार। पहले इंसान गुनाह करता था, तोबा करता यार अल्लाह के सामने, अब तो गुनाह पे लेबल लगाते चले जाओ यार। हर बुराई को क्या तलाकें देते थे पहले लोग, पछताते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, दोबारा शादी होती थी 100 दफा सोचते थे यार अब जबान से ये लफ्ज नहीं निकालेंगे। अब क्या है, उधर तलाकें दी, उधर वो मिस्र से फतवा मंगवा रहा है, वहां से सऊदी से सलफियों का फतवा मंगवा रहा है, उधर से फलाने का फतवा मंगवा रहा है, फिर मियां बीवी मिलके आपस में डिस्कस कर रहे हैं ये वाला मुनासिब रहेगा, ये वाला फतवा बेगम। और सब पे कुरान और हदीस के रेफरेंस। हम जब बोलते हैं कि वो मुश्तहिदीन उम्मत के, वो रिसर्च करने वाले लोग जिन पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, जो ताबईन तबा ताबईन के दौर के थे, वो पहले ये रिसर्च, वो कदीम रिसर्च है। कदीम रिसर्च ये है कि इकट्ठी तीन जिस तरह भी दो, एक मजलिस में दो, अलग अलग मजलिस में दो, जान कर दो, भूले से दो, हालत हमल में दो, हैज में दो, आपका सेटअप क्या हो गया, फिनिश खत्म। ये कदीम तहकीक है, ये सही है, सारे सहाबा का यही फतवा है। उसको कहते हैं ये अंधे मुकल्लिद हैं, ये अपने मसलक को प्रमोट कर रहे हैं। मसलक को हम नहीं कर रहे, मसलक को आप कर रहे हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मसलक को आप प्रमोट कर रहे हो, हम तो आपको मसलक की जगड़बंदियों से निकाल के कदीम मुज्तहिदीन की तरफ लेके जा रहे हैं। उनकी पुरानी तहकीक है वो सही है, अब जो तहकीकात मार्केट में आ रही है वो ख्वाहिशात से मुजयन, वो ख्वाहिशात के असरात हैं उसके अंदर, उसमें मसलक को प्रमोट करना है। कितनी दफा मेरी एलएजी से बात हुई है यार तीन तलाक पे बात करो, नहीं बात करते, क्यों? उनको पता है कि मसलक का नुकसान होगा इससे। जब दलाइल के अंबार लगाएंगे ना हम तलाक पे, कुरान से अहादीस से, तो नुकसान किसको होगा, मसलक डैमेज हो जाएगा। ये जो हाफिज सिद्दीक रिजा से मेरी नहीं बहस हुई थी, मैं बार बार कह रहा था कि आप तीन तलाक के मौजू पर बात करो, क्योंकि आप लोग तीन को एक करार देकर जिना का दरवाजा खोलते हो। वो इस पे एग्री नहीं, उन्होंने कहा तकलीद पे बात होगी, बात किस पे होगी। फिर मैं राजी हो गया, चलो मैंने कहा ठीक है, मैं तकलीद पे पहले बात करूंगा, उसके बाद फिर तीन तलाक पे बात होगी, क्योंकि ये मसला हलाल हराम का है। फिर मैंने मोहतरम से कहा कि ठीक है, तकलीद पे बात करने के लिए अभी मुनाजरा बाद में होगा, पहले हम तकलीद की डेफिनेशन को तय करेंगे बैठ के। تقلید آپ کہتے کس کو ہیں، ورنہ مرغوں کی طرح لڑائی ہوگی نا. تو تقلید کو ہم ایکسپلین کریں گے بیٹھ کے، تاکہ تقلید کی لگی بندی ایک تعریف ہو، پھر اس تعریف سے آپ کو اور مجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اگلے اسٹیپ میں ہم اس پہ کیا کریں گے، بحث کریں گے. انہوں نے آنے کے بعد دو گڑبڑیں کی. ایک یہ کہ جو تقلید پہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایکسپلین کرو، وہ ایکسپلین نہیں کیا. جب میں نے کراس کوئسچن پوچھے تو اس میں گڑبڑ کر دی. اگر وہ مناظرہ میں نے کرنا ہوتا تو میں اپنے کیمرے نہیں آن کرتا کیا؟ میں یہ دنیا میں کہیں ایسا مناظرہ دیکھا کہ آپ سامنے والے سے مناظرہ کر رہے ہیں، اس کو تو اجازت ہے لائیو چلانے کی، اور ہم اپنے کیمرے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسی وجہ سے تھا کہ مناظرہ نہیں تھا، یہ کیا تھا، آپ پہلے تقلید کی لگی بندی تعریف ریٹن میں لکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس پہ آپ سے بحث کریں گے، تاکہ آپ وہاں سے گھومو نہیں. لیکن انہوں نے اس کو مناظرے کا نام دے کے لائیو چلا دیا. تو اصل میں جو بات ہوئی تھی نا میری حافظ صدیق صاحب سے ایل ای ڈیز کے، بھائی طلاق پہ جو آپ جو ہم یہاں سے فتویٰ دیتے ہیں کہ بیوی حرام ہو گئی، وہ فوراً وہاں احادیث کے ریفرنسز لگا کے نا کہ نہیں ہوئی. تو یہ کتنا بڑا اختلاف ہے یار، لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے، قرآن جہاں طلاق کے مسائل بیان کرتا ہے وہاں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. تو جو ریسنٹلی بحث چل رہی ہے اس پہ نہیں آئیں گے. تو مسلک خدا کی قسم ہم مسلک پرست نہیں ہیں. مسلک پرست وہ ہیں جو اکثر آپ کو مذہبی اسکالرز میں جو فرقہ واریت کے خلاف باتیں کر رہا ہوگا نا، سب سے بڑا فرقہ واریت کا علم بردار وہی ہوگا. یعنی آج کل یوٹیوب کی دنیا میں جو زیادہ چیخ رہا ہوگا نا، میں فرقوں کے خلاف ہوں، میں فرقوں کے خلاف ہوں، میں فرقوں کو نہیں مانتا، سب سے زیادہ فرقہ کون پھیلا رہا ہوگا، وہ خود ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا. تو امت میں کوئی بھی آپ کو جمہور امت سے ہٹا رہا ہے، جمہور امت سے. جمہور سے میری مراد اہل سنت والجماعت میں جمہور. ایک صاحب کو میں نے بات سمجھائی ہوئی ہے، ویسے تو پورا ایران ایک شیعہ رافضی مذہب کو فالو کرتا ہے، کیا اکثریت کو ہم دیکھیں، اکثریت کو نہیں، امت میں اہل سنت والجماعت جو قرآن اور سنت کو حجت مانتے ہیں ان میں اکثریت کو دیکھا جائے گا. شیعہ حضرات کا تو اپنا ہی مسلک ہے نا، وہ تو اہل بیت اور ان کے تو بالکل اصول ہی ہم سے مختلف ہیں. تو یہ امت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ امت بھی آخری امت ہے. اب یہ امت کبھی بھی حدیث میں آتا ہے گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت غلط ٹریک پہ چل پڑی اور چار آدمی ہمیں آ کے اسلام سکھا رہے ہوں کہ اصل اسلام وہ نہیں ہے، اصل یہ ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو فقہ حنفی پسند نہیں ہے، آپ فقہ شافی قبول کر لو، آپ فقہ مالکیہ پہ چلو، آپ فقہ حنبلی پہ چلو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان چاروں میں سے کسی ایک پہ چلو، کیونکہ یہ جدید تحقیق نہیں ہے، یہ کیا ہے، ان چاروں میں قدیم تحقیق ہے اور صدیوں سے چلی آ رہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا نا، تو پھر آپ کو مل جائے گا، حلال تو ہو جائے گا، سب کچھ مل جائے گا فتویٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو. ابھی کل ایک خاتون آئی، وہ شوہر نے جبری طلاق دی. اب جبری طلاق اگر لکھ کے دی جائے تو نہیں ہوتی، زبان سے دی جائے تو ہو جاتی ہے. اب جو لکھ کے جبری طلاق دی ہے اس میں جبر تو ہونا. اب میاں نے اپنے حساب سے فتویٰ لیا، یہ شو کیا جیسے کوئی بندوق رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، ایسے ہی اس نے کہانی بنائی، مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں ہوئی. بیگم اس کی، اس نے آگے بتایا بھائی ایسا کوئی جبر نہیں تھا، کئی دنوں سے اس سے مطالبہ ہو رہا تھا، اس ٹائم پیپر سامنے لا کے رکھا گیا، اس میں تین طلاقیں لکھی ہوئی ہیں، زیادہ زیادہ تھوڑی سی، وہ میں پوری دھمکی کے الفاظ نہیں بتاؤں گا، وہ سمجھ نہ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے نا، بالکل ہی واضح ہو جاتا ہے نا، کیوں کسی کے راز کو انسان فاش کرے. تو میں نے کہا آپ سوال لکھ کے دیں، پھر انہیں جمع کرایا، پھر ہم نے فتویٰ لکھ کے دیا کہ ہو گئی ہے. اب دیکھو فتوے تو دونوں لے رہے ہیں، ایک کچھ اور بیان کر رہا ہے، دوسرا کیوں، خدا کا خوف، بولو نہیں، خدا کا خوف نہیں. عدالتی خلا میں تو بہت ہوتا ہے ایسے، ایک خاتون نے کورٹ سے خلا لیا، ہم نے بتایا کہ خلا نہیں ہوئی ہے، آپ کہیں شادی نہیں کر سکتی، انہوں نے پھر بھی کر لی شادی. دوسرا شوہر بھی ظالم نکلا، اب وہ چھوڑ نہیں رہا نا، تو مجھے فون کیا کہ وہ سنیں عدالت سے خلا ہوتا نہیں ہے، تو میرا پہلا والا نکاح باقی ہے نا، آئی بات سمجھ میں، میرا پہلا والا نکاح کیا ہے، وہ تو باقی ہے. ہم نے کہا پہلا والا تو پہلے سے ہی باقی ہے، وہ تو آپ کا تو دوسرا نکاح ہی نہیں ہے، زنا ہے. لیکن یہ جو آپ نے دینی احکام کو مذاق بنایا ہے نا، جب عدالت سے خلا لیا اس وقت کسی مفتی کو لفٹ کرانے کی ضرورت آپ نے محسوس، بولو نہیں کی. اور میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ مفتی بھی مل جائیں گے آپ کو, ہو سکتا ہے ایسے اسکالر بھی ہیں جو اس عدالتی خلا کو صحیح کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کر رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. قرآن کہتا ہے کہ یہود قرآن اپنی جو تورات تھی اس کے آیتوں کو جس موقع کے لیے تھی اس موقع سے ہٹا دیا کرتے تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, ایسے ہی ہٹا دیتے ہیں. وہ خلا کا واقعہ ہے نا حدیث میں. میری تو یہ خلا پہ آج کل بہت بحثیں ہو رہی ہیں. آج نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں, ہم ایک طرف چیخ رہے ہیں بھائی یہ کورٹ کا خلا 100% غلط ہے, لوگوں کا تھوڑا ذہن بنتا ہے, اچانک کوئی اسکالر آتا ہے اور وہ ایک ریکارڈ کروا دیتا ہے کہ نہیں یہ 100% شریعت کے مطابق ہے, اور پھر بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بخاری کی حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک اسکالر نے تو اتنی بڑی دھاندلی کی, اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندی کو آزاد کیا گیا تو باندی کو رائٹ دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی لے سکتی ہے. باندی نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو دیکھو عورت کو نبی نے اختیار دیا تو عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس ماشاءاللہ یہ ہیں, اتنی سینس لوگوں میں نہیں ہے کہ آپ باندی کی بات کر رہے ہو اور اس کو فٹ آزاد عورتوں پہ کر رہے ہو. اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی کی غلام باندی ہوتی ہے تو جب وہ آزاد ہوتی ہے تو اس کو حق ہوتا ہے کہ اپنے شوہر سے وہ علیحدگی لے لے, لیکن جو پہلے سے ہی آزاد ہے اس سے خود ہی پتہ چل رہا ہے اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. تو باندی کی آزادی والی حدیث آپ فٹ کر رہے ہیں ان عورتوں پہ جو کسی کی باندیاں نہیں ہیں, لیکن وہ اسکالر بھی قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے, حدیث کے ریفرنس پیش کر رہا ہے, اور نیچے لوگ بھی یہ ہوتے ہیں جی یہ ہیں صحیح اسلام کو پیش کرنے والے. میں نے کہا یہ جو بے وقوف لوگ نیچے کمنٹس میں پازیٹو ریسپانس دے رہے ہیں نا, ان کے پاس علم تو ویسا ہی نہیں ہے, اوپر سے کھوپڑی بھی نہیں ہے. پہلے میں بہت ٹینشن میں آتا تھا ان چیزوں سے کہ یار یہ ابھی بھی ہوتی ہے ٹینشن, لیکن ہمارے ایک عالم ہیں بڑے استاد ہیں, انہوں نے کہا کہ جانے دو جہنم میں لوگوں کو, صحیح ہے نا, اس میں ٹینشن لینے کا بالکل نہیں. اللہ میاں نے جو کہا ہے نا میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا, یہ ہمیں تسلی کے لیے کہا ہے. اللہ ہمیں بچائے, ایسا نہ ہو ہم بھی اس میں گھس جائیں, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. لیکن یہ اسی طرح جہنم بھرے گی بھائی, اسی طرح بھرے گی جہنم. ایسی تحریفیں, ایسی تحریفیں. کمال کی بات یہ ہے کہ علاج کے لیے لوگ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے کہ ڈاکٹر کے علاوہ کسی قصائی سے علاج کرا دیں اپنا. اس میں کسائی کتنی میڈیکل سائنس کی کتابیں کھول کے بیٹھا ہوں نا, یہ دیکھو یہ گردے کی پتھری, یہ ریفرنس. لوگ کہتے ہیں تیری فیلڈ نہیں ہے تو ہمیں کیا پتا یہ ریسرچ جو تو پیش کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. ایسا تو نہیں ڈان اخبار کا کوئی پیپر اٹھا کے لگا دیا ہو ہمارے سامنے. مذہب کے معاملے میں لوگوں نے کیا کر لیا ہے, کمپرومائز کر لیا ہے جہاں سے اپنے مطلب کا فتویٰ ملے گا. تو میں تو آپ سے ایک بات کر کے نا بس آگے چلتا ہوں, ٹاپک اپنا چینج کرتا ہوں. یہ تو چونکہ میں تفاوا تھا تو کچھ چیزیں تفیوی ہوتی ہیں, اسی طرح تفاوا ممبر پہ آگے بیٹھ جاتا ہوں میں تو پھر وہی تفیوی چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بیان سے پہلے مجھے کوئی خبر نہیں دیا کرو, کیونکہ میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی پھر میں اسی کو پارسل کر دیتا ہوں. تو لیکن یہ کام کی باتیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ایک پوائنٹ کون سا بتا رہا تھا میں, پوائنٹ ہی دماغ سے نکل گیا. ہاں دیکھو فتویٰ جب آپ لیتے ہو نا کہیں سے, اس میں شخص سے نہ لیا کرو, اداروں سے لیا کرو. شخص کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر علاج میں بھی جب ایک ڈاکٹر ایک کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹے موٹے آپ علاج اس سے کراؤ گے, لیکن کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو آپ ہاسپٹل جاؤ گے, کیونکہ وہاں کا ڈاکٹر اگر کوئی بھی الٹا سیدھا کچھ لکھ کے دیتا ہے نا تو ریسپانسبلٹی اس ہاسپٹل کی ہوگی. میں نے یہ چیز دیکھی ہے مذہبی اسکالرز میں, جو صحیح اسکالرز ہیں, مفتیوں کی بات کر رہا ہوں, ان میں بھی پرسنلی جب کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے, لیکن جب ادارے کی سطح پہ آپ فتویٰ لیتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا, پھر گڑبڑ آسان نہیں ہوتی. یہ بڑے بڑے ادارے ہیں, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعۃ الرشید ہے, بنوری ٹاؤن ہے, آپ کا جامعہ امدادیہ ہے لاہور میں, جامعہ اشرفیہ ہے لاہور میں, پشاور میں اکوڑا خٹک ہے, یہ سارے بڑے بڑے ادارے ہیں جن میں مفتیان کرام کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. یعنی مفتی پھر ان کے انہوں نے کس سے فتویٰ سیکھا, پھر انہوں نے کس سے سیکھا, یہ پورا آج تھوڑی یہ مسئلے وجود میں آ رہے ہیں کہ جی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پہلی دفعہ, یہ تو 1400 سال سے پیش آ رہے ہیں. جدید مسائل میں تو بینکنگ کا مسئلہ ہے, تکافل اور انشورنس کا مسئلہ ہے, فارسٹ ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے, یہ جدید مسائل یہ بہت تھوڑے سے ہیں. ان مسائل میں بھی آپ ادارے کی تحقیق کو فالو کریں, آپ ادارہ کیا کہتا ہے, اس میں اگر اداروں میں اختلاف ہو رہا ہے پھر آپ گنجائش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بھائی اس میں بڑے بڑے اداروں کا ہی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے, لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, وہ بہت اس کی نوعیت بہت کم ہوتی ہے. تو اداروں سے فتویٰ لیا کریں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ کہ اپنے دل میں, ہمارے حضرت حکیم الامہ نے ایک زبردست بات کی ہے کہ یہ جو فکر آخرت ہے نا, فکر آخرت یہ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی. جادوگروں نے ہزاروں سانپ پھینکے, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, ایک لاٹھی زمین پہ ڈالی, ایک ہی دفعہ میں اس نے ہزاروں سانپ کو نگل لیا. تو یہ جو فتنے ہیں نا مختلف قسم کے, ایک فتنہ شیطان آپ کو دین پہ چلنے نہیں دیتا, بلکہ شیطان سے پہلے اپنے نفس کا فتنہ. آپ دین پہ چلنا چاہتے ہو لیکن دل ہی نہیں چاہتا, نماز پڑھنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا, داڑھی رکھنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا, عورت پردہ کرنا چاہتی ہے دل نہیں چاہتا, حرام سے بچنا چاہتے ہو دل نہیں چاہتا. ایک تو یہ دل کا فتنہ ہے. دوسرا شیطان, شیطان کیا کرتا ہے کہ جس چیز کا دل چاہ رہا ہے برائی کا, ضمیر کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو, شیطان مزین کر دیتا ہے, ابے ایسے ہی ہے, ابے بھائی ایک دفعہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک دفعہ سٹا لگا لیتے ہیں, اتنے لوگ پائپ کے نیچے بیٹھ کے لگا رہے ہیں, ہم نے بھی ایک لگا لیا ٹرائی کرنے کے لیے نا, تو ٹرائی کرتے کرتے آپ بھی چرسی بن گئے. یہ کام کس نے کرایا, شیطان کہتا ہے گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا, اس طرح کے نا ٹوپیاں کرا کر آ کے مزین کرتا ہے گناہ. تیسرا فتنہ ہے گمراہی کا, علمی لحاظ سے لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا طلاق پہ اتنے فتوے مارکیٹ میں ملیں گے, لیبل سب پہ کیا لگا ہوا ہے, قرآن و سنت. ان تمام فتنوں کا جو خاندانی علاج ہے نا آخرت کا خوف. یہ ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, سارے سانپوں کو ایک ہی سانس میں وہ نگل گئی. آخرت کا خوف, دنیا مسافر خانہ ہے, آخرت ٹھکانا ہے ہمارا, رہنا وہاں ہے. یہ آپ نے اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لی, انشاءاللہ کوئی فتنہ آپ کو فتنوں میں مبتلا نہیں کرے. کیوں, جب یہ خوف پیدا ہوگا نا پھر آپ وہی سوچو گے جو سوچنا بنتا ہے, پھر آپ بولو گے نہیں بھائی میں کیسے یہ برائی کر لوں. دیکھو مجھے یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں نا کسی نوجوان کو کسی برائی میں دیکھا, کسی لڑکے کو کسی برائی نہیں ہوتی, غیر اخلاقی برائی ہوتی ہے. اب ہمارا کوئی دوست تھا, میرے منہ سے نکل گیا کہ یار اس کو میں نے, اس کا نام لیے بغیر, کہ یار ایک لڑکا ہے اس کو میں نے کسی برائی میں دیکھا ہے. اب وہ جو بندہ ہے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے کہا کہ یار اس کا نام بتاؤ. مجھے کہا کہ کیا کرو, اس کا نام بتاؤ کون تھا. اچھا میں نے وہ اخلاقی برائی بھی بتا دی کہ یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو, یعنی بظاہر بڑا نیک بنتا ہے لیکن دیکھو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن میں نے نام نہیں بتایا. اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کا نام بتاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے نام سے بھائی. کہہ رہے ویسے مجھے پتا تو چلے. میں نے کہا آپ کو اس کا نام پتا چلنے سے کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. یا تو ہوتا نا کہ جیسے کسی نے پیسوں کے معاملے میں گڑبڑ کی ہے تو میں نام بتا دوں تاکہ آپ پیسوں کے معاملے میں اس سے ہوشیار. اس کا پرسنل زنا کیا اس نے یا کوئی اور اسی ٹائپ کا کوئی گناہ کیا, فوش فلمیں دیکھ رہا تھا یا زنا کر رہا تھا, تھا اسی ٹائپ کا گناہ جو ایک انسان کا پرسنل ہوتا ہے لیکن ہوتی برائی ہے وہ. مجھے یاد ہے اس بندے نے ایک گھنٹہ مجھ سے اگلوانے کی کوشش کی ہوگی کہ یار اس بندے کا نام بتا دو. الحمدللہ ایک گھنٹہ اس نے ہر طرح کی دھمکیاں دی, زور دیا, ہر طرح کی کوشش کی. میں نے ایک گھنٹے میں بھی اس کا نام زبان پہ کیوں نہیں لایا. میں کوئی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہے سر, کچھ واقعات سنانے پڑتے ہیں نا موٹیویشن کے لیے, تاکہ آپ جو مضمون بیان کر رہے ہو وہ سامنے والا سمجھے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی میں اگر اس کا نام آپ کو بتاؤں گا, قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے ایک آدمی نے چھپ کے گناہ کیا, تو نے دیکھ لیا اس کو, تو تو نے کس دلیل کی بیس پر اس کو ایکسپوز کیا ہے, اس کو اس کی غیبت کی تو نے کس دلیل کی, تو میرے پاس کیا جواب ہے یار. آپ اس کا جواب لے آؤ تو میں بتا دوں گا اس کا نام. اب یہ چلاک لوگ جو ہوتے ہیں نا چلاک, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا, گھماتے ہیں کہتے ہیں اچھا ہاں یہ تو ایک واسطے زبردست کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ یار یہ بات تو دلیل تو بالکل ٹھیک ہے. کہہ رہے ہاں یہ بات تو آپ نے مفتی صاحب مولانا صاحب, اس وقت میں مفتی نہیں کہلاتا تھا مولانا کہلاتا تھا, مولانا صاحب آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے, یہ تو واقعی یہ تو بالکل غلط ہے. پھر بات گھما کے اچھا ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بندے کا نام کیا ہے, مجھے خیال ہوا کہ یار میں تو اگر بتا دیا نا تو جو جس نے یہ برائی کی ہے وہ قیامت میں الٹا لٹکے نہ لٹکے میں لٹک جاؤں گا, بہرحال مزے وہ کر رہا ہے, عذاب کس کو ہوگا؟ اللہ بولے گا کس دلیل کس بیس سے تو نے اس کو ذلیل کیا, بھائی وہ میں جانوں میرا جرم کیا نا اس نے, وہ میں جانوں وہ جانے توبہ کرے وہ, تو کس بیس پہ اس کو دنیا کے سامنے بتا رہا ہے؟ میں بار بار, کیونکہ وہ تھا بھی کوئی تھوڑا سینئر نا پرانا کوئی, جس سے آدمی کی جان چھڑانا بھی آسان نہیں ہوتی, پیچھے پڑ گیا پیچھے پڑ گیا. میں نے کہا میرے پھر جب میں آخر میں میں نے کہا بھائی تو نا 6 سال 10 سال 20 سال بھی چپک کے بیٹھا رہے گا نا, یہ دماغ سے نکال دو کہ میں اس کا نام زبان سے نکالوں گا, کیونکہ میرے پاس اس عمل کی کوئی دلیل, اس کے ناجائز ہونے کے تو بے. پھر میں نے کہا آپ اگر یہ گناہ کر رہے ہوتے آپ چاہتے کہ میں دوسروں کے سامنے بیان کروں؟ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ مجھ سے فیوچر میں, یہ اللہ ہم سب کو بچائے گناہ ہو گیا, میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ جو کام آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے کیوں کر رہے ہو بھائی وہ. اور مجھے اس پہ بھی حیران ہوں, اس کی بھی داڑھی جو یہ بات کر رہا تھا, اس کی بھی ٹوپی, 5 ٹائم کا نمازی. مجھے خیال ہوا کہ یار ہمیں, حالانکہ ہم کو بہت نیک نہیں ہے, ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, اور اس کمبخت کو ڈر نہیں لگ. اور پھر آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, اللہ نے اس کو ذلیل کیا سب کے سامنے, وہ کسی جرم میں پکڑا گیا, کیونکہ جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے نا دنیا میں اللہ اس کے عیبوں سے تو پردہ اٹھاتے ہیں. تو یہ بہت خوف جب خدا کا نہیں ہے تو ہر چیز پہ حلال کا لیبل لگ جائے گا. آپ نے کسی کے گناہ کو دنیا کو بتانا ہے تو ایکچولی کر کے نا اصل میں بتانا چاہیے کہ بندہ کیسا ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. ایسے بھی کر دیتے ہیں لوگ, ابے میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتا چلے ہو گیا تو آج نالج کی ضرورت کیا ہے, کیوں پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے, نہیں پتا چلے گا تو کیا ہو جائے گا, ویسے ہی بتا دو یار لوگ یہ جرم کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں؟ تو جب خدا کا خوف نہ ہو میرے بھائی, دلائل کے تانے بانے ہر آدمی, جیسے اس نے نا ایک گھنٹہ مجھے دلائل دینے کی کوشش کی, ایکچولی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں ایکچولی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, مجھے پتا تھا اس کو ٹھڑک ہے, کیونکہ جب کسی کا گناہ پتا چلتا ہے نا آپ کو تو پھر آپ اس کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں, کم از کم وہ آپ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے برا تو بن ہی. اب کل کوئی آپ کو نصیحت کرے گا وہ تو آپ بولیں گے ابے تو بس تو ہمیں نصیحت نہیں کر, ہمیں پتا ہے تو کہ تو کیا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کل وہ فنٹر بن کے سمجھا رہا ہے ایکچولی یوں نہ کیا کرو گے, ابے تو رہنے دے ہمیں پتا ہے تو ہمیں نہیں سمجھا. تو یہ سب چیزیں کام آتی ہیں فیوچر میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو اس لیے میرے بھائی خدا کا خوف اگر نہیں ہے تو سب کچھ کیا ہے حلال, اور خدا کا خوف اگر ہے تو غلطی سے بالفرض اگر گناہ ہو بھی جائے نا انسان سے اس پہ غلط دلائل کے لیبل نہیں لگائے گا, خدا کے سامنے روئے گا. خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی نا, توبہ کی انہوں نے اللہ کے سامنے, گڑگڑائے, شیطان سے بھی ہوئی, توبہ کی شیطان نے, شیطان نے بولا بھائی ہم صحیح ہیں ہم کیوں سجدہ کریں بھائی, اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان, اب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار. آپ کہیں اس کو وزیر اعظم پہ فٹ نہ کر دیں, اس کو اس پہ فٹ نہ کر دیں. تو وہ ایسا, یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر اب اللہ آدم علیہ السلام کو لائے نا, شیطان کو بولے اب سجدہ کر لے میں توبہ قبول کر لوں گا, شیطان اب بھی نہیں کرے گا, اب بھی نہیں کرے گا, وہ کہے گا نہیں جاؤ, ایسا اکڑا ہوا ہے وہ. تو اس لیے آج کا دور فتنوں کا دور ہے, جس نے جو کرنا ہوتا ہے دلائل کے لیبل لگا کے کر لیتا ہے. اور دیکھو اپنے پیسوں کے معاملات مرنے سے پہلے ہی سیدھے کر لو, تاکہ بعد میں مسائل کھڑے نہ ہو. پھر بعد میں مفتیوں کو گالیاں دیتے ہیں لوگ, بہت گالیاں آج کل مفتیوں کو دی جا رہی ہیں, کیونکہ وراثت کے مسئلے میں جب آتے ہیں نا علماء کے پاس, علماء کہتے ہیں کہ یہ تو, وہ کہتے ہیں میں نے یہ گھر اپنی بیٹی کو دے دیا تھا, یہ گھر بیٹی کہتی ہے تو ابا مجھے دے کے چلے گئے تھے, ہم کہتے ہیں یہ دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے کیونکہ قبضہ ہی نہیں دیا ابا نے, ابا خود اس گھر میں رہتے رہے, دیکھو میرے سر پہ یہ پگڑی ہے, استعمال میں کر رہا ہوں, میں 100 دفعہ کہہ دوں یہ پگڑی میں نے آپ کو دے دی تو ہو جائے گی کیا؟ جب تک آپ کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا نہیں ہوگی, اپنے سر سے نہیں اتاروں گا نہیں ہوگی. آپ جس مکان میں رہتے ہو آپ بولتے رہو یہ میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا, فلاں میں نے بیٹی کو دے دیا, چاہے کاغذات بھی نام کرا لو, جب تک اپنا قبضہ اس سے ختم نہیں کرو گے آپ, اور ایک دفعہ بیٹی یا بیٹے کو ہینڈ اوور نہیں کرو گے چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہو, جب تک یہ پروسیس نہیں ہوگا, قبضے کا تبادلہ نہیں ہوگا, اس وقت تک بیٹا یا بیٹی اس پلاٹ کے یا اس مکان کے مالک نہیں بنیں گے. پھر اگر آپ اسی طرح مر گئے تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ کروڑوں کا مکان مجھے ابا نے دیا تھا, دوسرا کہتا ہے کوئی نہیں دیا تھا. تو بڑا بیٹا کہتا ہے دیکھو ڈاکومنٹ میں میرے نام ہے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی ڈاکومنٹ میں نام ہونے سے نہیں ہوگا, یہ فزیکلی قبضہ دینا ضروری ہے. پھر جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں, پھر مفتیوں کو برا والا کہتے ہیں, ابا ان مولویوں کو ہم مانتے ہی نہیں, دوسرا والا کہتے ہیں ہم مانتے ہی مولویوں کے. جس کا جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا. اچھا یہ بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل, علماء کے پاس لوگ فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں. میری اب عادت ہے جب بھی کوئی فیصلہ کرانے آئے نا کہ جھگڑا ہے ہمارا, میں پہلے کہتا ہوں ریٹن میں لکھ کے دو کہ جو فیصلہ مفتی صاحب کریں گے دل و جان کے ساتھ ہمیں قبول ہوگا, اس پہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور زیادہ مسئلہ ہو تو انگوٹھا بھی لگواؤں گا ان سے میں کہ انگوٹھا بھی لگاؤ. وجہ پتہ ہی کیا ہے, ٹرائی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یار پہلے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے دیکھتے ہیں ذرا ان کے جا کدھر کو رہا ہے, ان کا سیٹ اپ کس طرف کو زیادہ رجحان ہے. ٹرائی کر پھر اندازہ ہو گیا کہ یار یہ مزہ نہیں آ رہا, تو اچھا مفتی صاحب پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. تو دوسرا جس کے فیور میں جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار انہی سے فیصلہ کروانا ہے, جس کے نہیں جا رہا ہوتا وہ کہتا ہے ان سے نہیں کروانا. تو ہم نے اصول یہ بنایا, ابھی چند بھائیوں کا جھگڑا تھا پرسوں کی بات ہے, تو وہ پہلے عثمان سے رابطہ کیا, میں نے کہا بھائی پانچ یا چھ بھائی تھے, میں نے کہا سب ریٹرن میں لکھ کے دیں جو فیصلہ یہ کریں گے مانوں گا. انہوں نے کہا پہلے جھگڑا تو سن لے, میں نے کہا جھگڑا ہی نہیں سننا ہم نے, جب ہمیں سنانے آ رہے ہو تو اس کا مطلب ہمیں کچھ سمجھ رہے ہو نا, جھگڑا بعد میں تحریر پہلے. ہاں فتویٰ لینا ہے الگ چیز ہے, فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لکھ کے دیں گے اس حساب سے جواب ہم لکھ کے دے دیں گے, کہ اگر یہ سچویشن ہے جس نے یہ لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے تو اس کے حساب سے یہ جواب ہے. اس میں مفتی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا کہ حقیقت میں کیا ہے. مفتی کہتا ہے اگر یہ سوال جو لکھا ہے یہ واقعی اسی طرح ہی ہے تو پھر اس کا یہ جواب ہے. تو دوسرا آ کے کہتا ہے یہ تو یہ حقیقت میں ہے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں پھر جو ہے وہ آپ لکھ دو ہم اس کے حساب سے جواب لکھ دیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آخرت کا خوف اگر ہے تو قرآن سے آپ کو فائدہ ہوگا, آخرت کا خوف اگر نہیں ہے تو بھینس کے آگے بین بجاتے رہو. منکرین حدیث کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے, وہ بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں نا. میرے تو ان سے بھی بحثیں ہوئی ہیں, دو دو تین تین گھنٹے آدمی بات کرے ٹس سے مس نہیں ہوتے اپنی جگہ. کہتے ہیں اسلام میں نماز ہے ہی نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے نماز؟ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے پانچ نمازوں کا ذکر. بھائی قرآن میں اجمال ہے کہ نماز پڑھو, تفصیل کس میں ہے؟ حدیث میں. تو قرآن ہی تو کہہ رہے نا کہ نبی کو فالو کرو. تو کہتے ہیں نہیں یہ تو حدیثیں اجمیوں کی سازش ہیں, یہ تو 200 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں. ابے کتاب 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے, حدیث تو پہلے سے موجود تھی نا, اس کو ریٹن فارم میں 200 سال کے بعد لائے ہیں. لیکن آپ ان سے بحث کر لو دائیں بائیں آگے پیچھے گھماتے رہیں گے, قیامت تک نہ ختم ہونے والی بحث ہوتی رہی. وجہ کیا ہے؟ آخرت کا خوف نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں مجھے کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا, تو پھر آپ بولتے رہو. تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ یہ تذکرہ ہے, یہ قرآن نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور آج کل جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا حکومتوں کے, یہ بھی خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. حکومتوں کے جو جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں, امریکہ کا لڑائی رشیا سے, رشیا کی لڑائی وہ یوکرائن سے, یہ جو بڑی بڑی دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں, شام میں لڑائی ہیں, ہر لڑائی کے پیچھے کیا ہے؟ مفاد. خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں, ورنہ کوئی ملک جب کسی ملک پہ اٹیک کرے گا تو جب اس ملک کا سربراہ جب جنگ کی پرمیشن دے گا تو اس کو پتا نہیں اس پرمیشن کے بعد کتنے انسانوں کا خون خرابہ ہوگا, کتنوں کے منہ سے نوالا چھینا جائے گا. لیکن کیا خدا کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. کہتے کوئی بات نہیں اٹیک کرو. بھائی آپ اٹیک کر رہے ہو, کس بیس پہ کر رہے ہو آپ اٹیک؟ آپ اگلے کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی بھینٹ چڑھا رہے ہو. اگر ہٹلر کے دل میں خدا کا خوف ہوتا لاکھوں انسانوں کو موت کی بھینٹ چڑھاتا. وہ آپ کو جرمنی کی آپ ہسٹری پڑھیں, ہٹلر نے جیل میں بیٹھ کے کتاب لکھی, وہ اپنی قوم کو نا جنگ پہ آمادہ کر رہا تھا. دلیل یہ تھی کہ ہم جرمن قوم ہیں, ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے. قوم پرستی ایک ایسا گند ہے جس سے انسان فوراً متاثر ہوتا ہے, فوراً. یعنی عصبیت اور قوم پرستی, لسانیت. اس نے کہا ہم جرمن قوم ہیں, ہماری ایک پہچان ہے, ہماری ایک زبان ہے, ہم بڑے قابل لوگ ہیں, تو ہم نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے. ورنہ کوئی اس سے پوچھتا بھائی تو اپنا بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک پہ کس بیس پہ اٹیک کر رہا ہے, کیوں حملہ کر رہا ہے, اس پوچھ سکتے تھے نا لوگ. اس نے جواب دیا کہ بھائی دنیا میں نے یہ کام کیا, ہم بھی کریں گے یہ کام. یہ کوئی دلیل ہوئی؟ لیکن قوم باتوں میں آ گئی. کیوں؟ خدا کا خوف دل میں. اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ایک چیونٹی بھی اگر آپ نے بلا وجہ ماری تو کل قیامت میں آپ کو اس کا حساب دینا ہے. تو کیا جو حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا, صحیح حدیث ہے, تو ان پیغمبر نے غصے میں ساری چیونٹیاں جلا دی, جو پوری ایک لائن تھی نا. اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا آپ نے ایک کو تھا, باقیوں کو آپ نے کیوں مارا. میں سمجھا پا رہا ہوں, یہ صحیح حدیث ہے. ان کا کیا قصور تھا؟ تو ہمارے نبی نے ہمیں یہ واقعہ کیوں سنایا؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایک چیونٹی کا خون بھی رائے گا, بولو نہیں جائے گا. اب یہ نہیں کہ آپ پاؤں یوں یوں کر کے رکھنا شروع کریں کہ چیونٹی تو میرے وہمی بھی بن جاتے ہیں. مطلب جان بوجھ کر بلا وجہ کسی جانور کو مارنا اسلام میں جائز نہیں. ہاں کوئی جانور تنگ کر رہا ہے تو مارے ہیں اس کو. اب کھٹملوں کو بھی آپ نے کہا کہ چونکہ وہ مارنا ناجائز ہے تو اب کھٹمل پالنا شروع کر دیے, مچھر پالنا شروع کر دیے, وہ تو بیماریاں پھیلاتے ہیں نا, وہ مار دیں آپ بلا وجہ, اے وہیں بس آپ مار رہے ہو جیسے مرغے لڑاتے ہیں آپس میں. آپ یوٹیوب پہ مرغوں کی لڑائی یا جانوروں کی لڑائی دیکھیں, انسان کا دل کرتا ہے کہ جو مرغے ہیں نا ان کو الگ کرو, ان کو لڑوانے والوں کو اس طرح بولو کہ تم لڑو آپس میں. اتنا اذیت ناک منظر ہوتا ہے. بھیڑی اور کتے کی گڑھا کھودتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں, بعض جگہ ایسے ہوتا ہے, گڑھا کھودا اس میں بھیڑیا اور کتا ڈال دیا, وہ باہر نہیں نکل سکتے, وہ لڑ رہے ہیں, خون ہم خون کر دیا. بعض دفعہ سور کو چھوڑ دیا, اس کے پیچھے کتا, وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے, گول گول تھک گیا, کتا بھی اسے تماشا دیکھ رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو عرش پہ بیٹھا ہوا خدا ہے وہ غافل ہے کیا؟ وہ کیا غافل ہو گیا ہے؟ وہ یہ دیکھے نا کہ ایک مخلوق کا تم صرف اپنے تماشے کے لیے, کلیپنگ کے لیے اور جوئے کے لیے تم ایک مخلوق کے ساتھ کھیل رہے ہو, کتنا اذیت. آپ خود تھوڑا تجربہ کریں نا کہ آپ کے پیچھے کوئی خونخوار درندہ لگاؤ اور آپ گہرے کنویں میں ہو, بھاگنے کی جگہ نہ ہو, کتنا بھاگو گے آپ, کیسی اذیت ہو جائے گی آپ کو. جب خدا کا خوف ختم ہو جائے نا انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہ مرغوں کی لڑائی حرام ہے اسلام میں, جو یہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ نہ کریں, دیکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا. میں جو کہہ رہا ہوں نا یوٹیوب پہ, وہ تو عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں نا آپ کو, تاکہ پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ وہ بے زبان ہے, آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. اور یہ اینیمل لورز بھی دنیا کے سب سے بے وقوف ترین لوگ ہیں. یہ جو اینیمل لورز کے نام پہ ٹوپی ڈرامے آج کل ہو رہے ہیں نا, یہ کتوں کی حفاظت کر رہے ہیں جو کتے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں. ان سے بولو کہ تو ہم بھی جانوروں کے حقوق کے قائل ہیں, جانوروں کے حقوق پہ آواز اٹھاؤ ان لوگوں پہ جو زندہ مرغے کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں. کتنے ملک ایسے ہیں جب انہوں نے مرغی یا مرغا پکانا ہو نا, ذبح نہیں کرتے اس کو, کاٹتے نہیں ہیں کہ پہلے مر جائے پھر ہم, ڈائریکٹ زندہ کس میں ڈال دیتے ہیں. چائنا میں تو یہ عام ہے, چائنا میں یہ کامن ہے یہ چیز, زندہ مرغا اٹھائیں گے, پلا ہوا مرغا یار, وہ اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے ڈھکن ڈھک دیا. اتنا بھی نہیں ہے, بلکہ پھر اس کو تھوڑی دیر میں نکالیں گے, زندہ ہے ابھی, وہ اس کے پر نکال رہے ہیں جی. اپنی سہولت کے لیے کس قدر اذیت دے رہے ہو یار تم جانور کو. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ہاتھ اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے تو دیکھو کیسی اذیت ہوتی ہے. کیا وہ مرغا جاندار چیز نہیں ہے؟ آپ اس کو ذبح کر دیتے, گردن کاٹ دیتے, پھر جو مرضی کرتے اس کے ساتھ, اس کے بعد بھی تو پانی میں ڈالا جا سکتا تھا اس کو. لیکن نہیں, انٹرٹینمنٹ چائنا میں یہی ہوتا ہے عام طور پہ. میں نے ایک چائنا کی ویڈیو دیکھی, میں نے بدعا دی, اللہ اس شخص کو جس نے کتے کو اس طرح لٹکایا ہے نا, تو اس کو اس طرح سے لٹکا. کتے کو کیا کیا, اٹھا کے نا زندہ لٹکا دیا اور نیچے سے آگ سے جلا رہا ہے اس زندہ کتے کو. اور یہ حرام, یہ جو اسلام نے جانوروں پر احسان کیا ہے کہ حلال جانور کاٹنے کا حکم دیا, حلال جانوروں میں زیادہ شعور نہیں ہوتا, حرام جانور اکثر ذہین ہوتے ہیں. آپ دیکھو ہم لوگ 100 گائے بقر عید میں کاٹتے ہیں جو اجتماعی قربانیاں جہاں ہوتی ہیں, ایک گائے کٹ رہی ہوتی ہے ذبح ہو رہی ہے, دوسری قریب کھڑی ہوئی دم ہلا رہی ہے, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا, وحشت نہیں ہوتی. جب تک اس کو لٹائیں گے نہیں, چھری نہیں چلے گی, اس کو نہیں تکلیف ہوگی, اس میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ سلوک آپ کتے کے ساتھ کریں گے نا, ایک کتا, دو کتا, تیسرا کتا پہلے ہوشیار ہو جائے گا, سمجھ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ سلاٹر ہاؤس دیکھیں حلال جانوروں کے, ایک جانور کٹ رہا ہے دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں کے سلاٹر ہاؤس چائنا میں دیکھیں آپ, ایک کتے کو جب پکڑا جا رہا ہے نا, دوسرا ایسے بےچارہ رو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر سے نا عجیب آواز آ رہی ہوتی ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں لٹکنے والا ہوں, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے رحم کی اپیل کر رہا ہے وہ کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ مت کرو. بندر کھاتے ہیں بہت سے لوگ, بندر کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, وہ ایسا تڑپتا ہے بھاگتا ہے. اینیمل لورز کو چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, بھائی یہ کتوں کو کیوں تم ہمارے ایک دوست نے بتایا ہے چائنا میں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زندہ کتا وہ پریشر کوکر میں, بڑے والے کوکر میں ڈال دیا زندہ کتا, اور ایسے ہی کرتے ہیں وہ, اوپر سے بند کر دیا, تڑپ رہا ہے, چیخ اس کی تو چیخ کی آواز بھی باہر نہیں آ رہی. کہتے ہیں اس کے بعد جب اس دیکچے کو کھولا ہے نا, وہ زندہ تھا, زندہ تھا وہ, کیونکہ اسکن کے ذریعے موت جلدی نہیں ہوتی ہے, آپ کی اسکن جلتی ہے, آپ کے جو چونکہ جو نروس سسٹم ہے وہ آپ کا بحال رہتا ہے, وہ بہت مشکل سے موت ہوتی ہے. تو کہہ رہے باہر نکالا تو بھی تڑپ رہا ہے وہ, اور اس کو کھا رہے ہیں بیٹھ کے. آخرت کا خوف نہیں ہے تو کوئی آواز اٹھانے والا بولو نہیں ہے, بے زبان جانور ہیں, جو مرضی کرتے رہو یار, جو مرضی کرتے رہو, ان کا اینیمل لورز چپ بیٹھے ہوئے. ان جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کیا ہیں, جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کا پورا زور کراچی کے کتوں پر ہے کہ کتے کو نہ مارو. کتنے کتے ہو گئے نا کراچی میں, انسانوں کو کاٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بائکوں سے لوگ گر رہے ہیں, کتنے, تین لنگڑے تو میں دیکھ چکا ہوں اب تک جو بائک سے ٹکرائے, کتے لنگڑے نہیں انسان لنگڑے جن کو کتوں نے لنگڑا کیا ہے. لیکن آپ ایک کتا مار دو تو اینیمل لورز دیکھو اور یہ جی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں, بھائی یہاں ہم کتے کو مار رہے ہیں انسانوں کو بچانے کے لیے, اور مارنے کا بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ طریقہ اختیار کریں جس میں تکلیف کم سے کم ہو. جب خدا کا خوف نہیں ہوتا تو بین الاقوامی سطح پہ بھی بدماشیاں ہوتی ہیں میرے بھائی, جو انسانی حقوق کے لیے صبح و شام چیختے ہیں سب سے بڑے بدماش وہ ہوتے ہیں. چیخنا آسان ہوتا ہے, خدا کی قسم انسانوں کے حقوق ہوں یا جانوروں کے حقوق ہوں, جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ حقوق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ کل قیامت میں مجھے جواب دینا ہے, تو آپ انسان پہ بھی رحم کھاؤ گے, جانور پہ بھی رحم کھاؤ گے, ادروائز آپ کے دل میں رحم نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا. اس زمانے میں تو کوئی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں نہیں تھیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ دیا, نہ کھانے دیتی تھی نہ پینے دیتی تھی, بلی سے کسی طرح سے بیزار آ گئی ہوگی. اب علماء کہتے ہیں بھائی بلی اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے, بیزار آ گئے تو مار دو اس کو, مارنا جائز ہے اس کو اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے, نہیں کر رہی تو پھر مارنا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے تو مار سکتے ہو آپ اس کو. اب کیا کیا, اس عورت کو تنگ کرتی تھی, اس نے کیا مار دیتی نا, وہ اس نے باندھ دیا. اب باندھ دیا تو نہ وہ کھا رہی ہے نہ وہ پی رہی ہے, وہ بیچاری بھوک پیاس سے بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو اتنا غضب آیا, حدیث میں آتے اللہ نے اس کی نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک شخص کنویں میں اترا, شدید پیاسا تو کنویں میں اترا, اس شدید عرب کی گرمی بھی بڑی مشہور ہے, تو جب وہ باہر آیا نا کنویں سے, اس نے دیکھا پیاس کی شدت سے ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے. اب آگے حدیث کے الفاظ بڑے زبردست ہیں, اس شخص نے کہا کہ جس مصیبت میں میں مبتلا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, پیاس کی جو مصیبت, اسی میں کون ہے؟ اس کو احساس ہوا کہ یہ مصیبت ہلکی مصیبت نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں نا, جو مرغے کو یا جانور کو ڈائریکٹ کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اپنا ہاتھ ایک دفعہ اس میں ڈال کے دیکھیں, پھر پتا چلے گا کہ جس مصیبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, اس میں جانور کو کیسے ڈال رہا ہوں اس مصیبت میں. میں کچھ لوگوں کے دلوں میں, سینوں میں دل ہوتا ہے, اس شخص کے سینے میں دل تھا. اس نے کہا ویسے اگر گزر جاتا تو اس کو احساس نہ ہوتا, لیکن چونکہ چند سیکنڈ پہلے اس پیاس میں وہ مبتلا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے سوچا کہ جس مصیبت میں میں مبتلا تھا اس میں یہ کتا مبتلا ہے. وہ گیا, چمڑے کے موزے نہیں ہوتے اس زمانے میں جو موزے ہوتے تھے جن پر مسا ہوتا تھا, تبھی ہم اہل حدیث حضرات سے کہتے ہیں یہ کپڑوں کے موزوں پہ مسا نہیں ہوتا, یہ نبی کے دور میں ہوتے ہی نہیں تھے, تو ان کے بارے میں حدیث تلاش کرنا ہی غلط ہے. اور یہ جو حدیث میں جوربین آیا ہے اس سے وہی خفین ہی مراد ہیں, کیونکہ جورب خفین پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور عام موزوں پر بھی ہوتا ہے, تو یہاں وہ والے موزے مراد لیں گے نا جو ہوتے تھے اس دور میں. یہ والے موزے تھوڑی تو یوں چڑھائے اور بوٹ پہن کے نکل لیے. نبی کے دور میں جو خفین ہوتے تھے یا جو جورب ہوتے تھے وہ ہوتے تھے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. تو جس موزے کا حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے اس میں مسا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اس پہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرق بتاؤ کہ اس پہ جائز ہے اس پہ جائز نہیں ہے. بھائی یہ خلاف قیاس ہے, قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے, جب دھونے کا حکم دیا تو موزوں پہ کہیں بھی کسی بھی مسا نہیں ہوگا, تو جتنا حدیث میں ثابت ہوگا اتنا تو مسا جائز ہے. جو حدیث میں ہے ہی نہیں تو وہ جائز کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو اپنی اصل پہ ہے. آج کل اتنی میں حیران ہوتا ہوں, میں نے ابھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا نا کہ یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ جیسی یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں. ایک صاحب نے بڑے لمبے کمنٹس کیے, اس نے کہا مفتی صاحب آپ کا نا حدیثوں پہ مطالعہ بہت کمزور ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے جس میں مجزنی کو نبی نے حرام قرار دیا ہو, ہینڈ پریکٹس کو حرام قرار دیا, اور اس بارے میں جتنی حدیثیں ساری ضعیف ہیں. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے نہ حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کا پتا اور نہ مطالعہ ہے, تو کوئی بھی اس بارے میں صحیح حدیث نہیں. ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں جتنا اللہ نے علم دیا ہے نا اس سے عقل 10 گنا زیادہ ہوگی تو علم کا فائدہ ہوگا, ورنہ وہ علم ہی آپ کو گمراہ کرے گا. بھائی جان, مجزنی کے حرام ہونے پر ایک بھی حدیث نہ ہو پھر بھی حرام ہے, اس کے حلال ہونے کی حدیث ہونی چاہیے. اصل تو حرمت ہی ہے, نہیں یہ بات میرا خیال ہے. بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ آپ اختیار کرتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام. تمام راستے اللہ نے کیا کر دیے؟ بند کر دیے. تو حلال ہونے کی دلیل دو بھائی, کوئی بخاری مسلم کی کوئی صحیح حدیث لے کر آؤ جو قرآن کے مقابلے میں ہو, اور ہو بھی اتنی مضبوط جو قرآن کا مقابلہ کر سکے. جب نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تو ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. دلیل ہمیشہ مدعی کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ یہ حلال ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں حرام ہے, تو ہم دعویٰ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو جو اصل حکم ہے وہی بتا رہے ہیں. جو بھی اصل کے خلاف چلتا ہے اس کو مدعی کہا جاتا ہے. ابھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, مدعی کہتے ہیں جو اصل اصول کے خلاف بات کر رہا ہو اس کو کہتے ہیں مدعی, اور دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں, میں نے کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے لیے اور میں نے کیس کر دیا ان کے خلاف, عدالت نے ان کو بلایا. اب جج ان سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے 2 لاکھ روپے نہیں لیے؟ نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. میں کہہ رہا ہوں سر انہوں نے, جج صاحب انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے لیے ہیں. جج پوچھتے ہیں لیے ہیں؟ کہہ رہے نہیں لیے. جج پوچھتا ہے, میں پوچھتا ہوں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ جج بھی بے وقوف بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا بس تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ تو اگر اس میں تھوڑی سینس ہوگی بولے گا بھائی دلیل اس کے ذمے جو دعویٰ کر رہا ہے, اصل یہ ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. تو جو لینے کی دلیل ہوگی, نہیں لینے کی دلیل تھوڑی ہوگی. تو جو قضائے عمرے کے دلائل مانگتے ہیں نا کہ قضائے عمری اسلام میں نہیں ہے, قضائے عمری ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ او بھائی نماز جب قضا ہوگی تو قضا بھی ہے توبہ بھی ہے. جو کہتا ہے کہ اتنی ساری نمازیں ہو گئیں تو وہ ذمے سے ساقط ہو گئیں, تو ساقط ہونے کی دلیل پیش کرو حدیث سے. اصل تو یہی ہے کہ نماز جب قضا ہوئی ہے تو قضا بھی ہوگی توبہ بھی ہوگی, چاہے ایک نماز ہو چاہے 1 کروڑ نمازیں ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ معاف ہو جاتی ہیں, تو معاف ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نماز جیسا حکم آپ نے بغیر کسی دلیل کے معاف کر دیا, ایک تو یہ جرم, اوپر سے الٹا ہم پہ طنز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قضاء عمری نہیں ہے تو ان کے پاس قضاء عمری پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہ میں نے 2 لاکھ روپے نہیں لیے تھے, انہوں نے, میں کہوں کہ انہوں نے 2 لاکھ نہیں لیے تھے, ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کہ ابے لینے کی دلیل ہوتی ہے, روپے نہ لینے کی تھوڑی دلیل ہوتی ہے. یہ مینٹل لیول ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز کا, اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو فالو نہ کرو، امام شافی کو فالو نہ کرو، ہمیں فالو کرو، ہم سے سیکھو قرآن و سنت. جن کا یہ مینٹل لیول ہو آپ کیسے سیکھیں گے بھائی اس سے؟ نہیں یاری کھوپڑی میں بات میرا خیال ہے. تو وہ کہا کہ میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. ہاں تو وہ گئے صاحب، وہ اس دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا سنایا کہ وہ گیا اور اس نے چمڑے میں پانی بھر کے وہ موزے میں لا کے کتے کو پلایا. اللہ کو اس کے اس عمل کی قدر آئی، اللہ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی جانور کے بارے میں بھی ہم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا. ہمارے ایک استاذ نے، پٹھان استاذ ہیں بڑے، ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے، 15-20 سال پرانا، بلکہ اس سے بھی شاید پرانا واقعہ ہوگا، ہم چھوٹے تھے. انہوں نے ہم سے قربانی کا بکرا منگوایا نا، 2 دن بعد بکری تھی، انہوں نے بکرا منگوایا، ہم لے آئے ان کے لیے قربانی کا بکرا. جب لا کے بکرا باندھا ہے تو گھاس لانا بھول گیا میں. تو مجھے یاد ہے وہ پٹھان استاذ ہمارے، انہوں نے کہا گھاس کا انتظام کرو بھائی. پتہ نہیں یہ کب، کیونکہ یہ جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کھلائی ہوئی بھی ہے کہ نہیں کھلائی ہوئی. گھاس کا انتظام کرو. ہم نے کہا وہ ایکچولی ابھی وہاں جاتے، رات ہو گئی تھی رات ہو گئی تھی، ہم کہاں سے لے کر آتے گھاس بھائی. ہم نے کہا ابھی تو نہ گھاس ہے نہ دانا، صبح کھلا دیں گے. انہوں نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بھوکا ہو بھائی. انہوں نے کہا مجھے پوری رات نیند نہیں آئے گی، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں تمیز سے سو جاؤں تو اس کے لیے دانے یا گھاس کا انتظام کرو. تو یہ کوئی یونائٹڈ نیشن نے ان کو لا ہے، گورنمنٹ لا تھا جس نے ان کو مجبور کیا. اور وہ بکرا بھی صبح کٹنا ہے، تو بھائی اب کٹنا ہے کٹنا ہے، بھوکا کیوں رکھے ہم اس کو. تو مجھے ان کا یہ بڑا عمل بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ایک ٹائم جانور کو نہیں بھوکا سونے دیتا، انسان تو دور کی بات. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے وہ ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس پہ تقریریں بڑی لمبی لمبی کرے گا، بڑے قانون سازی، لیکن دنیا میں ان سے بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نہیں. آپ عراق کے بچوں کو، ہزاروں بچوں کو بھوکا مار دیا بم برسا برسا کے، آپ افغانستان کا کیا حشر کیا، کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. تو لیبل پہ مت جاؤ میرے بھائی، واقعی سچی مچی کا خوف اللہ کا اپنے دل میں پیدا کرو تو پھر سب کے حقوق ادا ہوں گے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ریاست سے ڈر کے جب کوئی کام کرتے ہو تو ریاست آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیتی ہے. بسا اوقات تو ریاست کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے تو جتنا بدلہ بنتا ہے اتنا دیا نہیں جا رہا ہوتا. یہ تو ہم چند لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نوبل انعام مل گیا اور وہ فلانا انعام، بہت سے تو اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، نہیں مل رہا ہوتا انہیں کچھ بھی. اللہ کے ڈر سے جب کوئی کام کرو گے نا تو اللہ کہتا ہے میں بھولنے والا نہیں ہوں. جیسے اس نے کتے کو پانی پلا دیا، تو پھر اللہ نے جو اس کو صرف پانی نہیں پلایا، کیونکہ اللہ کا نام ہے شکور، شکور کا مطلب ہے قدردان، تھوڑے کا بہت زیادہ دینے والا. ہم اپنے حساب سے قربانی دیتے ہیں، اللہ جو اس کا ریٹرن ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے. تو یہ بھی مسلمان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے، بھائی میں اللہ کے لیے تھوڑا کروں گا، ادھر سے ریٹرن کیا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے، ایک بس حدیث سنا کو کہاں گے مؤذن صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، پچھلی امتوں میں ایک شخص نے آسمان میں آواز سنی کہ اے بادل تو فلاں کے زمین پہ جا کے برس. اب یہ شخص حیران ہوا، یار یہ فلاں کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، کہیں فرشتے کی آواز ہوگی، اللہ نے اس کو سنوانا ہوگا کہ فلاں کی زمین پہ جا کے برس. تو یہ شخص گیا فلاں کی زمین پہ، اس سے پوچھا یار تیری پیداوار میں تو کون سا ایسا عمل کر رہا ہے جس پر تجھے اتنا زیادہ نوازا جا رہا ہے. تو اس نے پھر بتایا کہ میری جتنی آمدن ہوتی ہے میرا معمول ہے 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ. تو اللہ کی طرف سے نا بعض دفعہ ایسے ریٹرن مل رہا ہوتا ہے کہ بادل برس رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ تو ایک کرامت کا واقعہ ہو گیا، بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھما کے آپ کو لوٹا رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کرتی ہے یہ کام، بولو نا، گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ سے نہ ڈریں، پتہ چلا جو تھوڑی بہت خیر ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اللہ کا خوف تو نکلا، گورنمنٹ کا بھی نکل گیا. تو ایسا نہ کریں، مطلب یہ کہ بھائی اصل کس کا خوف، حکومت کے قانون کو بھی فالو کس کے ڈر سے کریں، اللہ کے ڈر سے فالو کریں، پھر مزے کی زندگی گزرے گی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اس قرآن سے نصیحت حاصل ہوگی ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ بیوی کے حقوق بھی خدا کی قسم صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ عورت اپنے شوہر کا حقوق جب ہی پوری کرے گی جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اگر خوف نہیں ہے، کسی کا باپ کوئی کائنات میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں پیدا ہوا جو اس کو شوہر کے حقوق کروا دے پورے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ وہ کیوں کرے گی بھائی، وہ مانے گی نہیں تمہیں اپنا میاں، اور کیا، بولے گی بس ٹھیک ہے ہماری ایک دفعہ شادی ہوئی تھی، سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، حاضر ہوئی ہوں میں، تو نہیں چل رہا ہے نا گھروں میں۔ بھائی بھائی کا حقوق ادا نہیں کرے گا۔ احسان تو اگلا مرحلہ ہے، ورنہ ہر احسان کے پیچھے مفاد۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی اتنے سارے بے دین لوگ ہیں دنیا میں، وہ تو احسان بھی کر رہے ہیں، وہ تو بڑی خدمتیں بھی کر رہے ہیں۔ بھائی وہ ساری خدمتیں میجورٹی ان میں ایسی خدمت کر رہی ہے جس کا ان کو ریٹرن چاہیے، تبھی تو غصے ہوتے ہیں۔ میں جب لوگوں سے کہتا ہوں یار تمہاری بھائی سے بات چیت بند ہے اس کو منا لو، کہہ رہے ہیں یار ہم نے اس سے اچھا سلوک کیا وہ تو ہم سے کر نہیں رہا، میری کھوپڑی گھوم گئی ہے۔ ابے تو نے جو اچھا سلوک کیا تھا خدا کے لیے کیا تھا نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اس لیے کیا تھا نا، تو چھوڑ دے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کا ہیڈک ہے، تو تو خدا کے لیے کر رہا ہے نا۔ تو دنیا میں اگر اللہ کو بیچ سے نکال دیں آپ تو یہ محبتیں ہی گلے پڑ جاتی ہیں، احسان ہی گلے پڑ جائے گا، احسان نفرتوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ بولو کہ میں احسان کر رہا ہوں یہ جواب نہیں دے رہا، تو یہ احسان قریب ہونے کے بجائے دوری کا ذریعہ بن جائے گا۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، تو اللہ میاں کو لے آؤ بیچ میں، ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں کس کو لے کر آؤ بھائی، اللہ کو لاؤ۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بس یہ آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جھوٹی تہمت لگی عبداللہ ابن ابی منافق بدبخت نے، تو حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ بھولے بھالے صحابہ تھے، وہ اس منافق کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، اس حضرت عائشہ کے خلاف انہوں نے بھی زبان چلانا معاذ اللہ شروع کر دی۔ پروپیگنڈا جب ہوتا ہے نا تو اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی، اللہ نے اعلان کر دیا یہ پاک دامن ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں ان صحابی، وہ حضرت ابو بکر کے رشتے دار تھے، غریب تھے، حضرت ابو بکر ان کے ساتھ پیسوں کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے، رشتے داری میں بھی اور غربت ہونے، غریب ہونے کی وجہ سے بھی۔ لیکن جب حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ الزام لگا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو چونکہ وہ بھی انہوں نے بھی ان باتوں کو پھیلایا آگے، حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد ایک روپیہ بھی ان پہ خرچ نہیں کروں گا۔ میں سمجھ لیں، اور بالکل صحیح بات تھی، اس سے بڑا کوئی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس سے بڑی، باپ بیٹی کا معاملہ اور سیدہ عائشہ جیسی عفیفہ۔ لیکن جب ان صحابی نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روش پر قائم رہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے توبہ انہوں نے کر لی ہے لیکن میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا، تو میرا دل دکھایا۔ قرآن نے ابو بکر کو، قرآن میں آیت نازل ہوئی سورہ نور میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَلْيَعْفُوا کیا ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اپنے غریب رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنے، نہ خرچ کرنے کی قسمیں نہ اٹھائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ معاف کریں، کیوں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ حالانکہ ابو بکر سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ بولو کوئی غلطی، وہ پکے جنتی تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً قسم توڑ دی، کفارہ ادا کیا اور فرمایا بلا یا ربی، اللہ میں کیوں نہیں چاہتا کہ میری خطاؤں کو تو معاف کرے؟ یار آپ اس مقام پہ رہ کے سوچیں کہ آپ کی بیٹی پہ تہمت لگ رہی ہو اور پھر وہ بندہ بعد میں معافی مانگ لے، آپ کہیں بھائی معافی تو ٹھیک ہے تو نے مانگ لی، لیکن میں اب احسان کروں، میں کوئی سزا نہیں دے رہا، بس اتنا کافی ہے، ورنہ میں تو جان سے مار دیتا۔ یہ جذبات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پہ صدقے بھی کیا کروں؟ نہ 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 لیکن ابو بکر کے دل میں خوف کس کا تھا؟ خدا کا. اللہ نے کہا اے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری بھی غلطیوں کو معاف کرے؟ اگر چاہتے ہو تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی کیا کرو؟ معاف کرو. ابو بکر نے کہا اللہ کیوں نہیں چاہتا میں, کیوں نہیں چاہتا مجھ سے اگر کوئی گوتاہی ہو تو تو معاف کر دے مجھے. حالانکہ ابو بکر سے غلطیاں نہیں ہو رہی, لیکن انہوں نے کہا بھائی یہ آپشن کیوں جانے دوں میں. تو خدا کا خوف اور اپنی غلطیوں پہ سزا کا خوف نے ابو بکر کو مجبور کیا کہ اپنے اس غریب رشتہ دار جس نے حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ تہمت میں جو شریک ہوئے تھے ان پہ دوبارہ سے خرچ کرنا شروع کر دیا. بتاؤ خدا کے خوف کے بغیر دنیا کا کوئی لا اور قانون اور کوئی کلچر کوئی پرمپرا ایسی ہے جو ابو بکر کو دوبارہ مجبور کر سکتی تھی صدقہ کرنے پر؟ تو یہ بڑی بڑی نیکیاں جو انسان کرتا ہے نا, بڑے بڑے خیر کے کام, یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے باتیں بڑی بڑی کر سکتے ہیں, کام بڑے بڑے نہیں کر سکتے. وہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر جیسے ہیں ویسے ہی چلتے رہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور سب کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی سوال ہے, اتنی ساری پرچی پڑی ہوئی تھی وہ کدھر گئی؟ بھائی وہ سوالات کی پرچیاں پڑی تھی اندر. آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, وہ لوگوں کے ہی پوچھے ہوئے لیکن وہ پرچی اندر لے گیا. جون جولائی کی اسکول والے فیس لیتے ہیں, یہ جائز ہے؟ کیونکہ پورے سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ, تو جب پورے سال کا ایگریمنٹ ہے تو اس میں جون جولائی چھٹیاں بھی آئیں گی. ہاں وین والے, جی جی جائز ہے. اگر آپ نے نہیں دینی تو پہلے سے ہی اگریمنٹ کر لیں ان سے کہ ہم جون جولائی کی نہیں دیں گے. ارشاد, ہاں سوال پوچھا ہے بھائی نے کہ کیا یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے بیماری کی حالت میں؟ دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے, بیماری کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. اس حدیث کی بیس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے. بلا کراہت کا مطلب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی تصدیق مت کرو. حضرت عائشہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہ صرف یہ کہ کرتے نہیں تھے بلکہ اس کو انتہائی ناپسند کرتے تھے, ورنہ حضرت عائشہ اتنے سخت الفاظ کیسے کہہ لیتی. لیکن دوسری طرف حدیث میں ہے کہ کیا ہے. اب وہ حدیث مبہم ہے کہ کیوں کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے. عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیٹھ, یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی, یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ نہ پا رہے ہوں. بیسیوں احتمالات ہیں. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ ایک عام قاعدے اور ایک عام معمول کو کسی ایک حدیث کی وجہ سے نہیں ترک کیا جائے گا بلکہ اس حدیث کی تاویل کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا عام معمول اگر ہوتا تو حضرت عائشہ سے زیادہ کون جانتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس لیے یہ عمل ضرورت کے وقت بلا کراہت جائز ہے, جب ضرورت نہ ہو تو پھر حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ بہرحال ہے, کیونکہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا اور حضرت عائشہ کے الفاظ اتنے سخت نہ ہوتے اگر یہ برا عمل نہ ہوتا تو. تو جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, اور جہاں ضرورت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو. بعض وقت کچرا ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھ سکتا انسان کچرا, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اتا سبات اتا قومین تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیشاب کرنے کے لیے, تو بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اب اس میں یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہے. نہ نہ نہ, چھینٹے پڑنے کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن نبی کا جو ایک دفعہ کا عمل ہمارے سامنے آ گیا اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ ضرورت کے وقت اس میں کوئی حرج نہیں. اب ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو کموڈ آج کل آ رہے ہیں نا, ان میں بعض دفعہ خاص طور پہ ان علاقوں میں تو پانی نہیں ہوتا یورپ میں امریکہ میں, وہاں بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو لازمی پیشاب کی چھینٹیں لگتی ہیں, تو پانی سے دھو نہیں سکتے آپ, پانی نہیں ہوتا, پانی بوتل میں اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے. تو ایسے موقع پہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تاکہ ٹیشو سے اس کو صاف کر لے, کیونکہ اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹیں نہیں لگتی, بیٹھ کے پیشاب کرنے میں کموڈ میں چھینٹیں لگتی ہیں. تو کہیں ایسی ضرورت ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات جگہ ہی نہیں ہوتی بیٹھ کر, غیر مسلم کنٹریز میں جو پیشاب کرنے کی جگہ ہیں وہ بیٹھنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ان لوگوں نے بنایا, تو اب کیا کرے گا آدمی, کرسی تھوڑی لے کر آئے گا کہیں سے جی میں بیٹھ کے پیشاب کروں گا, کرسی لے کر یا دو اینٹیں رکھے گا وہاں, ایسا تھوڑی ہوگا, تو کھڑے ہو کر ہی کر لے پیشاب. تو جہاں ضرورت ہو وہاں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ ضرورت پڑتی ہے بعض چھینٹوں کی وجہ سے, تو بعض جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹیں نہیں لگتی, بیٹھ کے پیشاب کرنے میں چھینٹیں لگتی, بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں, تو وہاں تو پھر کھڑے ہو کر ہی پیشاب کیا جائے گا. بھائی کیا اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے, بشرطے کے دو شرطیں ہیں. ایک تو وہ واقعی سچی مچھی کی اہل کتاب ہو, وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں سچی مچھی کی یہودی یا عیسائی. اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو, خوب سمجھ لو, مسلمانوں میں اہل کتاب نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ کوئی مسلمان اگر مشرک بن گیا ہے, صاف لفظوں میں پیغمبر کو کہتا ہے حاضر ناظر اور اللہ کے برابر مشکل کشا, صاف لفظوں میں کوئی تعویل نہیں, تو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے, کیونکہ وہ جرم زیادہ ہے کہ آپ اسلام میں پیدا ہوئے اور آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا, تو اس اہل کتاب, اس کو اہل کتاب نہیں کہیں گے. تو اس سے مسلمان, اس لڑکی سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے, بلکہ اس پہ تو مرتد کے احکام جاری ہوں گے. تو اہل کتاب کا مطلب جو بائے بون یہودی یا عیسائی, پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہوتے ہیں, تو ان میں دو شرطوں سے نکاح جائز ہے. نمبر ایک, سچی مچی کا اہل کتاب ہو, کیونکہ بہت سے یورپ میں ملحد ہو چکے ہیں انگریز عورتیں, جو نہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہیں نہ حضرت موسیٰ کو, وہ صرف ڈاکومنٹ میں کرسچن لکھا ہوگا, حقیقت میں وہ ایتھیسٹ ہیں. تو اگر کوئی ایتھیسٹ ہے, خدا کا منکر ہے, کوئی خاتون خدا کی منکر ہے, تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہو یا یہودی کہتی ہو, اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو سچی مچھی کی اہل کتاب کا کیا مطلب؟ بائبل کو, انجیل کو اللہ کا کلام مانتی ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتی ہو, بے شک خدا کا بیٹا کہتی ہو, وہ شرک تو ہے خدا کا بیٹا, لیکن وہ تو سارے عیسائی کہہ رہے ہیں نا, ہم تو نہیں مانیں گے ان کو خدا کا بیٹا, تو کفر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اہل کتاب میں شامل رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو, اور یہودی اہل کتاب میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو. تو پہلی شرط تو یہ ہے, تو یہ شرط ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے, یعنی ایسی عورت سے آپ نکاح کریں گے نکاح ہو جائے گا آپ کا, اس سے جو نکاح کے بعد ریلیشن ہے وہ ریلیشن زنا نہیں کہلائے گا. سمجھتے ہو؟ بچے جو پیدا ہوں گے وہ ثابت النسب ہوں گے, حلال بچے پیدا ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی یہ نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہر جائز کام کرنے کا, ابے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں, ایک چمارن بیٹھی ہوئی ہے بھنگن, آپ نے ابا سے کہا ابا میں اس بھنگن سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ابا کہیں گے بیٹا تو کہیں اور کر لے, آپ کہیں کسی مفتی سے فتوا لے آؤ کہ جمعدار سے شادی جائز نہیں ہے, تو مفتی تو نہیں فتوا دے گا بھائی, جائز سب سے کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے محرم رشتوں میں نہیں ہے تو جائز ہے نا, لیکن ابا کیا کہے گا؟ بیٹا جائز ہونا الگ چیز ہے, مناسب ہونا وہ الگ چیز ہے. میں اپنے خاندان میں کیوں ایسی عورت کو لے کر آؤں, کوئی اپنا اسٹیٹس وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا کوئی خاتون شادی کرنا چاہ رہی ہو چمار سے, بھنگی سے, میں خوب سمجھ لو جب میں یہ بھنگی چمار کے لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ میں کسی بھنگی کی توہین کر رہا ہوں, وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کون جنت میں اور کون جہنم میں. قرآن کہتا ہے بہت سے عزت دار قیامت میں ذلیل ہوں گے اور بہت سے ذلیل قیامت میں عزت دار ہوں گے, عمل بے مدار ہے. لیکن دنیا میں سمجھانے کے لیے تو وہ مثال دی جائے گی نا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے, تو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے, اس لیے دے رہا ہوں میں مثال یہ. تو ابا کیا کہیں گے؟ بیٹا تو اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. کسی خاتون کی شادی کرا دو بڑے اچھی فیملی سے, کسی کہیں ہو گئی شادی, اس کی کوئی بھنگیوں میں شادی ہو گئی, جیسے ایک دفعہ ہوا نا ایک خاتون کی شادی ہو گئی بھنگیوں میں, اب وہ جب شادی ہوئی تو روزانہ اس کو بدبو آتی تھی, ایک ہفتے کے بعد اس کو بدبو آنا ختم ہو گئی, تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں جب سے آئی ہوں نا ایک ہفتے میں میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی ہے, میرے آنے کی برکت ہے. اس نے کہا کمبخت میں بھی جب اس خاندان میں شادی ہو کے آئی تھی تو مجھے بھی ایک ہفتے بعد بدبو آنا ختم ہو گئی تھی, وجہ اس کی ہے کہ میں بدبو کی عادی ہو گئی تھی, اب تو بھی بدبو کی عادی ہو گئی ہے, تو یہ ہماری وجہ سے ختم نہیں ہوئی, ہم ان کی وجہ سے ان جیسے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن خیر لڑکی کا تو غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے نا, وہ تو منعقد ہی نہیں ہوگا. مرد غیر کفو میں کر سکتا ہے, لڑکی نہیں کر سکتی. کوئی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے تو وہ تو غیر کفو میں اس کا نکاح ٹھیک ہی نہیں ہوگا نا, وہ تو کہیں ایسے خاندان میں ہے گی تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا, الا یہ کہ وہ چند شرطیں ہیں اس کے لیے. خیر تو اب عیسائی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے, جائز کا مطلب جو ان شرطوں پہ اترتی ہو, جب نکاح کریں گے تو نکاح کنسیڈر ہوگا. وہ ہندو سے نکاح کریں گے تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں, بچے حلال نہیں ہوں گے, ثابت النسب نہیں ہوں گے, وہ زنا کہلائے گا وہ عمل آپ کا, سمجھتے ہو؟ یا اور سکھ سے, سکھ لڑکی سے شادی کرتے ہو, زنا کہلائے گا وہ عمل, کیونکہ وہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا. لیکن عیسائی یا یہودی سے کرو گے نکاح ہو جائے گا. باقی یہ عمل جائز ہے یا نہیں, اس پہ آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا یا کچھ بھی نہیں ملے گا, تو تین کنڈیشن ہے اس کی. بعض صورتوں میں آپ کو ثواب ملے گا. پہلے میں گناہ والی صورت بتا دیتا ہوں, خوش آخر میں کروں گا میں. ٹھیک ہے نا. بعض صورتوں میں آپ کو گناہ ملے گا. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی, میرے جو بچے پیدا ہوں گے وہ عیسائی ہو جائیں گے, یہ ان کو چرچ لے جائے گی, مسجد سے دور کر دے گی, تو آپ کے لیے یہ نکاح قطن جائز. اپنی اولاد کا ایمان داؤ پہ لگا دینا یہ شرعاً آپ کے لیے حرام ہے. اللہ قیامت میں آپ سے سوال پوچھے گا, تم نے اپنی ہونے والی نسل کا خیال کیوں نہیں کیا, اسلام اس میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیا تم نے, سمجھتے ہو؟ دوسری شرط یہ کہ خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. پتہ چلا آپ بیگم کی محبت میں مسجد چھوڑ کے چرچ چلے گئے, صلیب لٹکا لیا آپ نے, تبھی قرآن نے جہاں عیسائی لڑکی سے نکاح کی اجازت دی ہے وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں لیکن اپنے ایمان پہ سودا کیا تو تمہارے اعمال برباد. ایسا نہ ہو لڑکی کے چکر میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو, یہ نہ کر دینا کہیں. تو آپ میں اتنا کانفیڈینس ہو کہ آپ کسی قیمت پہ بھی اپنے ایمان پہ سمجھوتا مت کرو. وہ واقعہ سنا دیتا ہوں نا, ایک بادشاہ تھے, میں بھی نام لوں گا تو پھر وہ پھر قواریت پھیلتی ہے اصل میں اس سے. ان کی بیگم کا مسئلہ کوئی اور تھا, تو مناظرہ ہوا دونوں کی طرف کے مولویوں کا. تو یہ جو بادشاہ تھے نا, ہندوستان کے بڑے مشہور بادشاہ تھے, یہ مناظرہ ان کے مولوی لوگ مناظرہ جیت گئے, ان کی بیگم کسی اور فرقے سے تعلق, فرقہ بھی تھوڑا وکھری ٹائپ کا فرقہ, بالکل ہی ہم سے کٹا ہوا فرقہ, اہل سنت والجماعت سے خارج فرقہ تھا وہ. تو اب یہ جیت گئے مناظرہ ان کی, تو ان کی بیگم کو بڑی انسلٹ محسوس ہوئی کہ آپ نے میری محبت کا بھی خیال نہیں کیا اور جو میرے جو مسلک تھا اس کے مولویوں کو آپ نے مناظرے میں ہروا کے میری انسلٹ ہوئی ہے, تو میری محبت کا خیال نہیں ہے. تو یہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا دل دیا, ایمان نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایمان پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں بھائی, ہمارا سنی ہونے پہ ہمیں کیا ہے, فخر ہے. ہم ٹھیک ہے محبت سب سے کریں گے, یہ تھوڑی کہ اتنی محبت میں پھسلنا کہ اپنا مسلک ہی چھوڑ دیں, یہ نہیں ہوتا ہم سے. کائنڈلی دوبارہ اس قسم کی کوشش آپ نہ کیجیے. تو آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں, یہودی لڑکی سے شادی کریں, پہلی اس سے شرط لگائیں بچے کیا ہوں گے بھائی, مسلمان ہوں گے. اور صرف ہوائی شرط نہ ہو, آپ کو یقین بھی ہو کہ میں اس کو فالو کروں گا. یورپ میں جب یہ شادی ہوتی ہے تو ہوائی شرط ہوتی ہے, فالو کسی کا باپ نہیں کروا سکتا. بہت سے ایسے واقعات ہوئے, انگریز لڑکی سے عیسائی تھی شادی کی, بچے وہ سارے بگڑ گئے, مرد وہاں بیٹھا ہوا ہے آرام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, پورا یقین ہو آپ کو کہ ایسا ہوگا. بعض لڑکیاں ہوتی ہیں, ایسے واقعات بھی ہیں کہ لڑکی نے نکاح کیا عیسائی لڑکی نے مسلمان مرد سے اور بولا ٹھیک ہے جی بچہ مسلمان ہوگا, اور واقعی ہے بھی مسلمان. وہ پہلی شرط بچے کیا ہوں گے, مسلمان, اور آپ کو اطمینان بھی ہو کہ واقعی ہوں گے. دوسری شرط آپ خود نہیں پھسلو گے, سمجھ رہے ہو, خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے نکاح کرنا شرعاً جائز بھی ہے, سمجھتے ہو؟ نہ صرف یعنی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اب ثواب کب ہوگا؟ ثواب جب ہوگا کہ جب آپ کو سامنے والی کی ہدایت کی بھی امید ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, دیکھو دباؤ نہیں ڈال سکتے. آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں, یہودی سے کریں, آپ جبرن مسلمان نہیں کر سکتے اس کو, نہ ذہنی ٹارچر کر سکتے ہیں کہ بار بار تانے دیں کوئی مسلمان کیوں نہیں ہو رہی, مسلمان کیوں نہیں ہو رہی, یہ نہیں کر سکتے آپ. لا اکراہ فی الدین, قرآن کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے, یعنی دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو. لیکن بعض لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ بھائی جب ایک وہ کمپیئر کرتی ہیں اسلام اور غیر اسلام کو, تو ان کو خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسلام میں اتنی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے کہ جب کوئی اسلام کو قریب سے دیکھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے, بشرطے کہ آپ میں خود میں بھی اسلام ہو. اب ایک ہے مسلمان چرس پی رہا ہے تو اس میں کیا اٹریکشن ہوگی بھائی, ٹھیک ہے, اسلام کو فالو بھی کر رہا ہو نا, تو اسلام تو بہت خوبصورت مذہب ہے بھائی. جن گھروں میں اسلام ہے ان گھروں میں الگ ہی برکتیں ہوتی ہیں, الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. آپ گھر میں جاؤ سکون محسوس ہوگا. ہمیں یاد ہے بچپن میں اپنے مولوی صاحب تھے, ہمارے بڑے غریب سے تھے, ہم جب ان کے گھر میں جاتے ایک عجیب ایسا لگتا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے, حالانکہ گاؤں کے دیہات کے تھے, لیکن بس کیونکہ گھر میں نماز روزے کا معمول تھا, پردہ تھا, تو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا. تو اٹریکشن ہے اسلام میں. تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے کسی عیسائی سے شادی کی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بعد میں مسلمان ہو جائے گی, تو پھر یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ملے گا آپ کو. بھائی حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے, خیر اللہ کا من حمر النعم, یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے کی بڑی سواری تھی. لیکن یہاں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی غیر مسلم لڑکی سے یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو شریعت میں دونوں کی وراثت مرنے کے بعد ایک دوسرے کو نہیں ملتی. آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کی بیوی کو 12.5% نہیں ملے گا, بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی کروڑوں کی وراثت میں بھی آپ کا کوئی حصہ بولو نہیں ہے, چاہے گورنمنٹ لا ہی کیوں نہ ہو. جیسے غیر مسلم کنٹریز میں گورنمنٹ لا ہے کہ بیوی کو آدھی پراپرٹی ہو, لیکن اسلام نہیں آپ کو لینے دے گا, نہ بیوی کی جائیداد سے آپ کا حصہ ہوگا, نہ آپ کی جائیداد میں بیگم کا حصہ ہوگا, مرنے کے بعد نہیں ہوگا. زندگی میں جو چاہے جتنا چاہے دے دو, زندگی میں اس کو پوری پراپرٹی اس کے نام کر دو, ٹھیک ہے وہ ہو جائے گی. موت کے بعد کوئی حصہ غیر مسلم اور مسلم میں وراثت جاری نہیں ہوتی. دیکھو ایک لڑکا مسلمان ہو گیا, عیسائی تھا کیا ہو گیا مسلمان, اب اس کا والد عیسائی ہے, والد کی جب ڈیتھ ہوگی نا تو اس مسلمان کو اپنے باپ کی وراثت میں سے ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا, سمجھ رہے ہو. تو یہ غیر مسلم کے لیے بڑی قربانی ہے, لیکن اس کو دینی پڑے گی یہ قربانی. باپ زندگی میں جو دے 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 دے, مرنے کے بعد حصہ نہیں. تو اسی طرح کسی کا بیٹا غیر مسلم ہے, باپ مسلمان ہے, تو بھی باپ مسلمان باپ کی وراثت سے اس غیر مسلم بیٹے کا حصہ نہیں ہے. وراثت اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں ایسی ہیں, یا صدقہ فطر جو حقوق یعنی صدقات واجبہ ہیں, یہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوں گے, یہ مسلم غیر مسلم میں نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو اس چیز کا پہلے خیال کر لیا کریں. آپ نے کون سا شادی کرنی ہے, تو جو مسلمان لڑکیاں ان سے نہیں کر رہے. اور یہ ایک اور بات آخر میں جنرل کنالج کے لیے, کہ سائلنٹ ہے لیکن لکھا کیوں ہے, مجھے تو اس پہ غصہ آتا ہے. جب سائلنٹ تھا تو کنالج میں لکھا کیوں ہے تم نے, اس لیے میں مجھے کنالج پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کنائف سے ماروں اس کو جس نے کیک کو سائلنٹ کیا. اچھا دیکھو, کسی نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہو یا یہودی سے یا یورپ جا کے کسی گوری سے کرنی ہو شادی, وہ مذہب چینج نہیں کر رہی لیکن وہ عیسائی ہے, تو جائز تو ہے, اور نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ہے, اور زنا سے بچنے کے لیے ہو تو لازم بھی ہے. بعض دفعہ یورپ میں زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں تو بھائی تو کر شادی کر, زنا سے بچنے کے لیے تو لازم ہو جائے گا, پھر تو نہ کرنا گناہ ہوگا. لیکن جتنے لوگ بھی غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں عیسائی یا یہودی سے, ان سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں پہلے ہی کیا ہیں, شارٹ ہیں. اگر مسلمان مرد عیسائی لڑکیوں سے یا یورپ جا کے گوریوں سے شادیاں شروع کر دیں گے, ان لڑکیوں کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گے. اسی وجہ سے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں, مسلمان لڑکیوں کے لیے رشتوں میں مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع کیا ہے کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں دی جائے لوگوں کو, اس کو پروموٹ نہ کیا جائے, کیونکہ اس سے مسلمان لڑکیوں کا کیا ہو رہا ہے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے جو اللہ رسول ہی کا بیان کردہ پیکج ہے, कि भाई ये उसके लिए जो जिसने एक करनी है, आप ऐसा करें कि जिसने ईसाई लड़की से शादी करनी है एक मुसलमान को भी निमटाए वो, ताकि मुस्लिम लड़कियों के लिए मसाइल पैदा ना हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? मुसलमान को भी निमटाओ एक, दो शादियां जिसने करनी है वो ये काम करे। जिसने सिर्फ एक ही करनी है तो भाई पहले किसको तरजीह दो? अपनी मुसलमान लड़कियों को तरजीह दो, उन बिचारियों के लिए रिश्तों में पहले ही बहुत मुश्किलात। समझते हो? लेकिन मुसलमान लड़की से कर ली वो कमबख्त फिर तुम्हें दूसरी करने नहीं देगी। उसको पहले बता दो कि मैं तो वहां कर रहा था लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा पहले मुसलमान लड़कियों को निपटाओ, तो मैं निपटाने के लिए फकीर हाजिर है, फकीर हाजिर है। तो अकल होगी तो मान लेगी, नहीं होगी तो जाओ फिर, निमटने के लिए खुद ही तैयार नहीं है तो हमने गुठे का तो नहीं लिया हो ना। अच्छा मेरे भाई, मैं 8 महीने पहले गवर्नमेंट स्कूल टीचर। अच्छा, मैं जो गैर मुस्लिम लड़कियां है ना, हिंदू लड़की से तो हो नहीं सकती शादी मुसलमान की, हिंदू लड़की मुसलमान हो जाए तो हो जाएगी, लेकिन जो ईसाई लड़कियां, मैं उनसे एक बात कहता हूं कि आप कभी मुसलमान लड़कों से निकाह करो, मुसलमान खानदानों में जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ अच्छा सलूक होगा बनिस्बत अपने खानदानों के। मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान क्या है? क्योंकि फैमिली सिस्टम सिर्फ मुसलमानों का बाकी रह गया है, बाकी सबका बर्बाद हो गया है, और जिनका नहीं हुआ अगली नस्ल में हो जाएगा। क्योंकि मजहब आपको जिना से रोकता है, और मजहबी पाबंदियां ना ईसाइयों में बाकी रही हैं, ना यहूदियों में बाकी रही हैं, ना हिंदुओं में बाकी रही हैं। इस दौर के ईसाई भी, यहूदी भी, हिंदू भी लिबरल बन गए हैं, बहुत कम लोग रह गए मजहबी। हम तो इटली में जाके जो मैंने व्लॉग बनाया ना, उसमें तो हमने कहा यार तुम मुसलमान ना होते ईसाई तो रहते ना, कम अज कम होमोसेक्सुअलिटी तो ना आती तुम्हारे यहां, जिना तो ना फैलता, शराब तो ना फैलती। अबे देखो, जिना से यहूदी भी रोकता है, ईसाइयत भी रोकती है, और इस्लाम भी रोकता है। रोकते कि नहीं रोकते? शराब पर पाबंदी ईसाइयत में भी है, यहूदियत में भी है, और इस्लाम में भी है। मां बाप को ओल्ड हाउस में जमा करने पर पाबंदी यहूदियत में भी है, ईसाइयत में भी है, और मुंह से तो फूट बोल लेना अस्तगफिरुल्लाह, ईसाइयत में भी है। ये जो मजहब की जो कॉमन चीजें हैं जो तमाम मजहब में है, चोरी, झूठ बोलना, जिना करना, रिश्तेदारी तोड़ना, ये तमाम मजाहिब में हराम है। यहूदियों पे कुरान कह रहे हैं ना कि हमने इनको हुक्म दिया था मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो, वसीयत की थी हमने यहूदियों को कि मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज यहूदी भी अपने मां बाप को ज्यादातर ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं। इसका मतलब यहूद ने तौरात के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। ईसाइयत में भी है कि मां बाप, तौरात में अब तक लिखा हुआ है मां बाप के साथ क्या कर, इंजील में अब तक लिखा हुआ है मां बाप के साथ क्या करना है, ये अच्छा सलूक है, बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा करा दो आप उनको। लेकिन पूरा यूरोप, पूरा अमरीका, मेजोरिटी, मैं नहीं कह रहा सारे, मेजोरिटी मां बाप का अंजाम क्या होता है, ओल्ड हाउस। तो ये अगर उनके उनके कल्चर में इस्लाम ना भी होता, ईसाइयत ही होती, तो कम अज कम वो ना खिंजीर खाते, ना वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रोमोट करते, ना वो जिना को प्रोमोट करते। जब आसमानी मजाहिब को उन्होंने अपने कल्चर से निकाला तो अब देखो अखलाकी, किस अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए वो। तो मैं इन ईसाई और यहूदी, यहूदियों तो से तो यहां नहीं है, वो तो वो ज्यादातर उधर इसराइल में ही होते हैं। यहां तो आजकल यहूदी वहूदी बहुत, शायद कोई एकाद कहीं कहीं नजर आ जाए किसी को तो अजायब घर में रख देना, वरना यहां पर होते नहीं है, ईसाई बहुत हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि इस वक्त फैमिली सिस्टम सिर्फ किसका बाकी रह गया है, मुसलमानों का, ईसाइयों का तकरीबन, मैं नहीं कह रहा पूरा खत्म हुआ लेकिन एंड पे चल रहा है, हिंदुओं का बर्बाद। इंडिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब अगली नस्ल में अब्बा दादा नाना मार्केट से क्या होने वाले हैं? पहले अब्बा शॉर्ट होंगे, जब अब्बा शॉर्ट हुए तो सारे रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट। तो इसलिए जो लड़कियां चाहती हैं ना प्रॉपर घर बसाना, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे वो ईसाइयों में हो, तो वो आ जाएं इस्लाम की तरफ और किसी मुसलमान से शादी कर लें, मजहबी मुसलमान से। पहले उसको चेक करें इंसान का बच्चा है भी या नहीं है, बार दफा धोखा दे रहा होता है तो उससे शादी कर लें। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, ऐसी बहुत सी लड़कियां तैयार हैं हिंदुओं में भी ईसाइयों में भी, لیکن ادھر سے رسپانس مسلمان کی طرف سے نہیں ملتا ان کو, کیونکہ مسلمان بھی مغربی کلچر سے متاثر ہو گیا. وہ بھی کہہ رہے جب میں بڈھا ہو جاؤں گا 40 سال کا تب جا کے میں شادی کروں گا, اور ایکچولی یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے جو آج کل لگائے ہوئے ہیں ایکچولی کر کے, اور پھر ایک ہی کرنی ہے دوسری کرنی نہیں ہے. جب ایک ہی کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ مسلمانوں میں کرتا ہے. تو اگر مسلمان اپنا جمود توڑ دے نا آج, وہ کہے میں نے آج دیکھو ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, ان کا بیٹا ہوگا 17-18 سال کا, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. تو میں نے کہا یہ کچھ کما رہا ہے؟ کہنے نہیں کما نہیں رہا, ابھی او لیول کر رہا ہے, تو پڑھائی جاری رہے گی, شادی میں اپنے خرچے پہ کروں گا. میرے بیان سنتے ہیں ماشاء اللہ, ابھی بیٹھے ہوئے تھے اثر میں. میں نے کہا یار خاندانی ہو گیا یہ تو, خاندانی. کہہ رہے کیا ہے جب ہم بچوں پر اتنا احسان کرتے ہیں تو بہو کو دو روٹی ہم کھلا دیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے؟ کل یہ کمائے گا تو کھلا دے گا, بڑھاپے میں ہمیں پال لے گا. میں نے کہا کوئی ایک بندہ تو ہے, شکر ہے جس کا ایک میرے جو ہمارا بہنوں ہی عارف صاحب جو بھانجے ہیں نا واسے, اور ان کے ابا کی سمجھ میں میرا بیان آ گیا الحمد للہ. ابھی اپنے دونوں بچوں کی شادی کرا رہے ہیں, حالانکہ دونوں پڑھ رہے ہیں, کوئی ایک بھی کما نہیں رہا, باپ اپنے خرچے پہ کرا رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک ان کی سمجھ میں آیا, اور ایک یہ جو ابھی آئے تھے سعودی عرب سے ان کی سمجھ میں آ گیا, اور ایک میری اپنی سمجھ میں پہلے سے آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. اپنے پاؤں پہ بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے میرے بھائی, اسٹیبل ہوتے ہوتے 30-35 سال کہیں نہیں گئے, تو پھر کیا کرے گا؟ چھوڑ دو پھر, رہنے تو پھر 2-4 سال اور رہ گئے پھر فارغ ہونے میں, پھر چھوڑ دو اس کو. تو یہ توکل کا کام ہے. غیر مسلموں نے یہی سوچ سوچ کے نا اسٹیبل. چائنا سے ابھی ایک کلپ آیا, کسی نے بھیجا مجھے, بی بی سی نے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہے چائنا کی خواتین کے بارے میں, کہ چائنا میں خواتین بچہ پیدا کرنا پسند نہیں کرتی. اب چائنا کی آبادی جا رہی ہے, گر رہی ہے نا, اب وہ ان کا لالے پڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم مائنس میں, ایسا نہ ہو کہ غائب ہی ہونا شروع ہو جائیں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھاؤ بھائی, لیکن وہاں مائیں کہہ رہی ہیں ہم نہیں پیدا کریں گی بچے. وجہ کیا ہے؟ ایک چائنیز خاتون کا انٹرویو چنگ چنگ پونگ پونگ کر رہی تھی, لیکن اس کا انگلش میں ترجمہ آ رہا تھا, بی بی سی اردو. تو اس نے بتایا کہ بھائی ایکچولی بچے پیدا کرنے سے نا یہ ایکچولی ٹینشن, اور پھر ایکسپنسز بڑھ جاتے, میں جاب نہیں کر سکتی, میں جو ہے وہ صحیح طرح سے سوسائٹی کے لیے ایک اچھی خاتون نہیں بن سکتی, وغیرہ وغیرہ جو ہمارے یہاں ٹوپی ڈرامے چل رہے ہوتے. میں نے جس نے مجھے کلپ بھیجا, میں نے کہا کاش اس کی اماں یہ چیزیں سوچ لیتی, کاش اس کی اماں بھی یہ سوچ لیتی تو یہ پیدا, اس کی اماں بھی یہ سوچتی ایکچولی میں نے جاب کرنی ہے ایکچولی. او بھائی تم فطرت سے لڑ رہے ہو, جاب کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. اب ان ملکوں نے کتنا ظلم کیا, عورت کو کہا خود کمائے گی, لہذا وہ بچے نہیں پیدا کر رہی, اور ظاہر ہے جاب کے ساتھ کیسے پالے گی بچے وہ, خود سوچیں نا آپ. اسلام نے یہ ذمہ داری بچے کی کس پہ ڈالی ہے؟ باپ پہ ڈالی ہے, وہ کمائے گا. تم نے نسل بڑھانی ہے, ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ وہ اٹھائے گا. اب یہی ہو رہا ہے, پیدا بھی کرے گی پالے گی بھی خود, تو اس نے کیا کیا؟ نسل ختم. اس کا عورت کو بھی نقصان ہوگا کل بڑھاپے میں, تنہائی کھائے گی اس کو, پیسہ ہی تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ بات بتانے کا میں ایک روپیہ بھی نہیں لیتا, کیونکہ وہ بہت ہے بعض موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے وہ کم سے کم 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جاب نسل کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو بھائی ہم مسلمان ہیں, مجبوری میں کوئی خاتون جاب کر رہی ہوں الگ بات ہے, لیکن جاب مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر داری, گھر سنبھالنا. یہ ہم سب کل بڈھے ہو جائیں گے, نئی نسل پیدا ہوگی تو آگے چلے گا نا ملک. اگر ہم سب یہ سوچ سوچ کے نہیں, تو یہ تو آگے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بڈھے ہی بڈھے ہو جائیں گے پھر. تو ہو گئے ہیں, میں تو گیا ہوں ابھی, میں زیادہ ان ملکوں کا نام لے کے بتاؤں گا تو میرا ویزا نہیں ملے گا, پھر مجھے ریجیکٹ کر دیں. بیان سنتے ہیں میرا, ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہوں, تلاش کر رہا ہوں کوئی بندہ نظر آ جائے یار, کوئی جوان کوئی بچہ نظر آ جائے جنرل اسٹور میں, سارے بڈھے. ہمارے جنرل اسٹوروں میں رونقیں ہیں یار, رونقیں ہیں. ایک بزرگ ہوں گے, اور بزرگ گھر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے, ان کے لیے گٹکا لے کر آ رہے ہوں گے, پان لے کر آ رہے ہوں گے, ان کے پوتے نواسے ہکے خریدتے تھے دادا پر دادا کے لیے, لوگ اپنے سمجھتا نہیں ہے نا بات. ابھی دیکھو یہ رافے واسے ہیں نا, یہ جو میرے بھانجے, ان کے ابا کی جلدی شادی ہوئی جلدی عمر میں, اور ان کے ابا کی بھی. تو لہذا رافے واسے کے ابا بھی ہیں دادا بھی ہیں, سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ اپنے ابا کو بھی دیکھ رہے ہیں, دادا کو بھی, اور انہوں نے اپنے پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے, اور پتہ نہیں ابھی پردادا کے اوپر کا بھی ایک واقعہ آیا ہے کچھ دن پہلے میرے سامنے, وہ بھی زندہ ہیں بڑے بڑے مزے سے, کیونکہ جلدی جلدی شادیاں ہوئی تو دادا بھی پردادا بھی سو رہے, یعنی اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا, اپنے پوتوں کو بھی, پوتوں کے بچوں کو بھی, اور جوان ہیں بھی, دماغ سے نکل گیا کون ہے وہ. تو ابے ہاں یہ ہے نا, یہی ہے. آپ بتاؤ ان کی پر نانی زندہ ہے ماشاءاللہ, اور یہ ان کے بچے بھی ہیں, تو اس کی پرنانی اس کے بچوں کی پرنانی کی امی ہے, اور وہ ان کے بچوں سے دل بہرا رہی ہیں, اور ان کے کتنے, تو آپ سوچو جو پرنانی کی امی ہوگی اس کے نیچے کتنے لوگ اس کو سنبھالنے والے اور ٹائم دینے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اولڈ ہاؤس کی ضرورت پیش آئے گی, رینٹ بندہ کی ضرورت پیش آئے گی. جاپان میں رینٹ بندہ ہوتا ہے کہ بندہ رینٹ پہ ملتا ہے, آپ کی تنہائی, ہمارے رینٹ کار ہے نا تو وہاں رینٹ بندہ ہے, اس کو چانگ فونگ کی کہتے ہیں جاپانی میں, وہ آگے باتیں بھی چانگ فونگ چینگ فونگ کرتا ہوگا تو اور درد سر بنتا ہوگا کہ نہیں بنتا ہوگا. تو ساری رونقیں کیا کر دیں ختم. میں جو اپنی بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے ہیں صرف مقصد یہ بتانا ہے کہ گھروں میں رونق کس سے ہے, آپ کے بچوں کو آپ سے محبت ملتی ہے اور بچوں سے آپ کو محبت ملتی ہے. آپ بچوں کو محبت دیتے ہو, بچوں کی محبت کس کو ملتی ہے؟ آپ کو ملتی ہے. انسان واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسے سے محبتیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کیا کرے گا بھائی, کتنے پراٹھے کھا لے گا؟ اتنے بڑے بڑے گھر, ہزار ہزار گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اس میں, خالی خالی گھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو اتنی وحشت ہوتی ہے جب گھر میں جاؤ, یار اتنے تم نے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں, یہ کس کا ہے؟ یہ ہمارے گھر میں جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نہیں ملے گی. بچے ہٹا دیتے ہیں, پھر لا کے رکھو, پھر بچہ تو ایسی فلم ہوتی ہے, مزہ آتا ہے یار. میں ایسے ایسے گھروں میں جاتا ہوں, 15 سال پہلے جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا تھا, 15 سال سے دیکھ دیکھ کے عذاب میں نہیں آ جائے گا آدمی. اجی فضول میں اپنے آپ کو ٹینشنوں میں ڈالا ہوا ہے, اللہ پہ توکل کرو. تو میں یہ غیر مسلم لڑکیوں کو بتا رہا ہوں, مسلمانوں کے خاندان میں شادی کرو, تمہیں اولاد ملے گی, دادی بنو گی, بڑھاپے میں نانی بنو گی, بچپن میں ماں بنو گی, اور جیسے جیسے بچے ہوتے جائیں گے تمہاری ویلیو سوسائٹی میں بڑھتی چلی جائے گی. ایک وفادار شوہر ملے گا جس کے لیے دوسری انٹی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا بھی حرام ہوگا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو فالو کرے, ورنہ کیا آپ کو اعتماد اپنے میاں پہ؟ وہ خدا کو تو مانتا نہیں ہے, بیوی سے وفا کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے بھائی, وفا کرے گا؟ حضرت عمر کے دور میں ایک بچی دودھ, ایک خاتون نے کہا نا دودھ میں پانی ملاؤ, تو بچی نے کہا کہ بھائی حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے, تو اس نے کہا عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں, تو اس بچی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے, سمجھتے ہو؟ جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا, غلط نیت اور صحیح نیت کا کسی باپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. مرد کو پتا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھ کر آپ لذت حاصل کرتے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ آنکھ کا زنا. اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور نامحرم عورت سے, لڑکی سے بات کر کے آپ مزے اڑا رہے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ کان کا زنا. باتیں کر کے دل بہلا رہے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ زبان کا زنا. ان تمام قسم کے زنا پر اللہ نے پابندی. تو جو اسلام کو مانے گا, خدا کو مانے گا, حقیقت میں صرف وہ بیوی سے وفا کرے گا. یہاں ایک غیر مسلم تھے, میں نام نہیں بتاؤں گا, یعنی ان کا مذہب نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی مذہب کو بدنام کرنا مقصد نہیں. میں نے ان سے بولا کہ یار تم ڈاکٹر بھی ہو اور تم فلاں مذہب پہ ہو, تم سچی سچی بتاؤ, تم لوگ ایک شادی کرتے ہو, تمہارے یہاں 4 پہ پابندی ہے, تو کیا اس بیوی سے وفا کرتے ہو تم؟ کیا تم زندگی بھر اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے پاس نہیں گئے؟ میں نے کہا دیکھو میں نہ اخبار میں دے رہا ہوں نہ میں کوئی چینل میں, مجھے اپنے شیئر کر لو میرے ساتھ, مجھے پتا چلے کہ خدا کے خوف کے بغیر بھی کوئی ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں کرتے ہم بیوی سے وفا نہیں. اس نے کہا ہم سب, چند بچتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں, اس نے کہا میجورٹی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتی ہے. ایسا نہیں ہوتا مولوی صاحب کہ ایک بیوی ہو تو ہم ساری زندگی اسی پہ گزارا کریں, ایسا نہیں ہوتا, ہم جاتے ہیں دوسری عورتوں کے پاس اور سب کو پتا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ اسلام نے لیگل کر دیا, سب کو پتا ہو کہ بھائی یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. और चार हर कोई कर भी नहीं पाता, इतनी औरतें थोड़ी दुनिया में पैदा होती हैं, दो चार लोग ही कर पाएंगे, बाकियों को मिलेगी कहां से? तुम सब ये खुशफहमी बैठे हो, यहां से निकलते ही हम सबकी चार चार हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसा होता तो मेरी 20 साल पहले हो चुकी होती, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इस्लाम ने उनको क्या दिया है, शेल्टर दिया है बेहतरीन। औरत के लिए इस्लाम बहुत बड़ी रहमत है, मर्द को बाउंड कर रहा है इस्लाम, पाबंदियां लगा रहा है, औरत को आजादियां दे रहा है, और गैर मुस्लिमों में औरत की आजादी है, लेकिन हकीकत में मजे किसके हैं, लेबल आजादी का है, असल में मर्दों के चस्के हैं, आजादी के नाम पे मर्दों के मजे हो गए हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए हम तो गैर मुस्लिम खवातीन से कहते हैं कि आ जाओ इस्लाम की तरफ, तुम्हें दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में तो होगा ही, लेकिन ये बात यह कि जो आना चाहे ना उसके मसाइल बहुत होते हैं। मुफ्ती साहब आजकल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में मुसलमान स्टूडेंट हिंदुओं के साथ होली का त्यौहार जोश और खरोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। कह रहे हैं बेगैरतों के लिए कोई बयान दें, आपने तो खुद ही बेगैरत जब कह दिया तो बयान देने की क्या जरूरत है। इस्लाम की धजियां उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो मेरे भाई। अल्लाह मियां ने जब कह दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सही अहदीस है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार में हमें शिरकत की इजाजत नहीं, बदसलूकी का हुक्म नहीं है। गैर मुस्लिम को हदिया भी दिया जा सकता है, गैर मुस्लिम की दावत भी की जा सकती है, बीमार हो तो अयादत भी की जा सकती है, मर जाए तो ताजियत भी की जा सकती है। इस्लाम ने एक बाउंड्री खींची है भाई, मजहब को खल्त मल्त ना होने दो। तो ये जो होली का त्यौहार है हिंदुओं का मजहबी त्यौहार है, ये इस्लाम ने हमें उस मजहबी त्यौहार में शिरकत की इजाजत नहीं दी। बाज लोग कहते हैं कि वो भी तो आपकी ईद को सेलिब्रेट करते हैं, भाई उनके मजहब में हमारी ईद मनाना जायज है, हमारे मजहब में उनकी ईद मनाना जायज नहीं है, तो आप ना करो। अब देखो अगर गैर मुस्लिम हिंदू मस्जिद में आना चाहे तो इजाजत है ना शरीयत में, पाबंदी थोड़ी है कि आप गैर मुस्लिम को मस्जिद से नहीं रोक सकते, कोई आना चाहे तो है ना। अब कोई हिंदू लोग हमारे पीछे आके नमाज पढ़ना शुरू कर दें और हमें कहें कि आप मंदिर में जाके हमारे भगवान की इबादत करो, तो हम कर लेंगे? अब वो दलील में कहें कि हम भी तो आपके आके आपके इमाम के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हमारे? हम कहेंगे भाई आपके मजहब में जायज है हमारी मस्जिद में आना, हमारे मजहब में मंदिर में जाना इबादत के लिए। वैसे तो मंदिर में मैं भी गया हूं, व्लॉग बनाया मैंने, इबादत के लिए जाना जायज नहीं है, क्योंकि हमारा एक मजहब है भाई, हम उसको सही समझते हैं। आपका अपना मजहब है, आप आना चाहें आए, नहीं आना चाहें आपकी मर्जी, अल्लाह खुद आपसे पूछ लेगा। तो हम बदअखलाकी के कायल नहीं है कि किसी हिंदू से बदअखलाकी की जाए, और जो है बल्कि इस्लाम तो कहता है कि अच्छा सलूक किया जाए। कुरान की साफ आयतें इस बारे में मौजूद हैं, खास तौर पर गैर मुस्लिमों के बारे में अलग से आयतें हैं कुरान की 28वें बारे में कि इनके साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन इतना नहीं है कि भाई ये लकीर बीच से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो होली मजहबी त्यौहार है, हमें मनाने की इजाजत नहीं है। फिर भी कोई मनाता है, मनाने दें, क़यामत में अल्लाह उसको हिंदुओं के साथ उठा लेगा, अल्लाह कहेगा तुझके तू इनकी रसूमात पे था, तो तेरा शुमार क़यामत में किस में होगा, हिंदुओं में होगा। अगर वो कहता है मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, तो जब अल्लाह तुझे कोई इतराज नहीं है तो अल्लाह हिंदुओं में उठा लेगा, फिर अल्लाह जाने आप जाने, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो हमको इस पे टेंशन में नहीं आ रहा, हम तो आपको मसला बता रहे हैं, उसके बाद भी आपने जो करना है आप कर लें। तो ये जमाना लड़ाई झगड़े का नहीं है, आप अपनी बात बता दें फिर भी वो करता है तो करने दें, पीछे ना पड़ो किसी के, उससे बड़ी टेंशनें होती हैं। और बेगैरत वगैरह नहीं क्या करो यार, आपने कहा बेगैरत होते हैं, वो तो जो भी होते हैं अल्लाह मियां खुद ही बता देगा कौन क्या है। इस्लाम में आठ अस्सलाम वालेकुम, अच्छा इस्लाम लिखा हुआ, इस्लाम में नहीं लिखा। मैं 8 महीने पहले गवर्नमेंट स्कूल में आखिरी सवाल है, गवर्नमेंट टीचर भर्ती हुआ हूं लेकिन अब तक सैलरी नहीं मिली, सैलरी ना मिलने की वजह से एजेंट को रिश्वत देना है जो मैं नहीं देना चाहता, जायज है भाई? ऐसी सूरत में अपना जायज हक वसूल करने के लिए रिश्वत देना जायज है, समझते हो? अगर आपको आपका अपना हक ही नहीं मिल रहा तो आप पे जुल्म हो रहा है ना, तो ये रिश्वत जुल्म से बचने के लिए दी जा रही है, जुल्म करने के लिए नहीं दी जा रही है। एक होता है जुल्म करने के लिए रिश्वत देना कि आपका हक बनता नहीं है, आप पैसे खिला के उस सीट पे कब्जा कर लेते हैं। एक होता है आपकी सीट है, आपके पैसे हैं, अगला दे नहीं रहा क्योंकि वो रिश्वत के बगैर देता नहीं है, तो फिर लेने वाले को गुना होगा, देने वाले को गुना नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? क्या बोल रहे मेरे भाई? अजीमत वाला भी यही है कि दे दो, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या अजीमत पर अमल करेगा? हाँ बस जहां भी मजबूरी हो, जो जो अपना जायज हक ना मिल रहा हो, सीधी उंगली से घी नहीं निकालो तो टेढ़ी उंगली से निकालो ना। میری شادی کو ارسا 6 سال ہو گئے ہیں, بہت ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ. میری بیوی نے ابھی خلا مانگ رہی ہے کہ آپ اولاد پیدا نہیں کر سکتے, آپ نہ مر دیں اور میرا میڈیکل رپورٹ بھی بالکل ٹھیک ہے, ابھی اس کے کہنے پر خلا دینا چاہیے یا اپنا دفاع کرنا چاہیے؟ آپ جب میڈیکلی بھی ٹھیک ہیں تو اور کوئی نامردی آپ میں اگر نہیں ہے تو پھر تو اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہو رہی, تو اس بیس پہ بیوی خلا نہیں لے سکتی, سمجھتے ہو؟ یعنی یک طرفہ خلا. ہاں اگر کوئی واقعی فزیکلی بالکل ہی اس میں یعنی زوجہ سے ریلیشن قائم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی میں, تو پھر شرن اس کے لیے جائز ہے کہ یک طرفہ خلا بھی وہ یعنی کورٹ میں وہ ثابت کرے کہ ایک فزیکل ریلیشن ہمارے درمیان ہوا ہی نہیں ہے اب تک اور اس میں طاقت ہی نہیں ہے ریلیشن کی, علاج بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر ایسی صورت میں کورٹ یک طرفہ خلا بھی دے سکتی ہے. اس کی بھی کچھ ترتیب ہے کہ علاج کا موقع دے شوہر کو, وہ علاج نہ کر رہا ہو یا علاج ہوئی, بعض بیماری ایسے علاج ہو ہی نہیں سکتا تو وہ پھر وہ تو ڈاکٹر بتائے گا, تو جب ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا وہ اگر وہ لگتا ہے کہ نہیں ہو تو وہ خلا دے سکتا ہے. لیکن یہ کیس اگر ایسا ہے کہ آپ اگر نامرد بھی نہیں ہیں اور آپ کی میڈیکل رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے, ایسی صورت میں بیگم یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. یک طرفہ کا مطلب اگر آپ نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا, باقی اگر آپ دے دیں گے تو ہو جائے گا خلا. آپ کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے تو یہ آپ دونوں کا پرسنل معاملہ ہے میرے بھائی, میں آپ دونوں کے بیچ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. بعض دفعہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی ہوتی, وہ کہہ رہی بھائی 6 سال ہو گئے مجھے اولاد چاہیے میں نہیں رہ سکتی, تو اس کا یہ مطالبہ پھر ناجائز نہیں ہوگا. باقی آپ کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر دے دیں تو اچھا ہے, کیونکہ نہیں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے, لیکن رائٹ آپ کے پاس ہے, اگر آپ نہیں دینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے, کیونکہ اسلام میں عورت کی مرضی سے شادی ہوتی ہے, زبردستی نہیں اس پہ کی جا سکتی. لیکن طلاق پھر عورت کی مرضی سے نہیں ہوتی, طلاق عورت کی مرضی سے اس صورت میں ہوگی یا خلا یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں جو اصل میں فسخ نکاح, وہ اس صورت میں ہوگا جب مرد میں واقعی فالٹ ہو. تو اب یہ فالٹ ہے یا نہیں ہے یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا. میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ جس کی بیوی علیحدگی مانگ رہی ہے تو زبردستی مت رکھو بھائی اس کو, کیوں ایک مصیبت اپنے لیے پال رہے ہو, جب نہیں رہنا چاہ رہی تو چھوڑا یار. مرد غیرت مند ہوتا ہے, وہ اس عورت کو رکھتا ہے جو رہنا چاہتی ہے, جو نہیں رہنا چاہتی تو کیوں رکھ رہا ہے اس کو یار, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب ایسا نہیں جا کے ٹھٹ 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 طلاقیں دینا شروع کر دو. بعض دفعہ بیوی ویسے ہی غصے میں کہہ دیتی ہے مجھے طلاق چاہیے, عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, تو ایک دم ایسا نہ ہو کہ کسی بیوی نے کہہ دیا مجھے چھوڑ دو, آپ نے کہا مفتی صاحب نے بیان میں کہا جو طلاق مانگے چھوڑ دو تو چل میں نے تجھے چھوڑ دی, یہ نہ کرنا. جذبات میں بھی عورتیں طلاق مانگ رہی ہوتی ہیں, غصے میں پاگل ہو جاتی ہیں, تو اپنے گھروں کو ایسے تباہ و برباد نہ کرو. لیکن ویسے کوئی عورت نہیں رہنا چاہے, آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی راضی نہیں ہے, تو صرف مشورے کی حد تک کہہ رہا ہوں میں کہ حدیث میں آتا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور تمہیں اولاد بھی دے. تو جب محبت نہیں کر رہی تو اس سے وہ نکاح کی مصلحتیں صحیح طرح سے حاصل نہیں ہوتی, اپنے لیے بھی ٹینشن اس کے لیے بھی ٹینشن. تو بہتر یہ ہے کہ تمیز سے علیحدگی اختیار کر لیجیے. اگر بچے ہوں تو کیا کیا جائے؟ بچے ہوں تو پھر یہ کیا جائے, ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں, یہ بہت اہم مسئلہ پوچھ لیا تو میں اس کو ایکسپلین کری دوں, باقی بعد میں بتاؤں گا, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. دیکھو بعض دفعہ ایسے کیس میرے پاس آئے ہیں کہ نہ شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے نہ بیوی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, بچوں کی خاطر رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا سر پھٹول رہے ہیں بیٹھ کے, سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ تو رہے ہوں گے, جن کے ساتھ گزر رہے ہیں وہ ان کے اچھے بھی سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں چونکہ بچے ہو گئے لہذا ہم نے اب رہنا ہے, مجبوری ہے, ماں باپ بھی نہیں علیحدگی ہونے دے رہے تھے. ٹھیک ہے, بچوں کے پازیٹو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ بھی کیا رہتے ہیں, نہ چاہنے کے باوجود بھی جڑے رہتے ہیں. ایک بچوں کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے, بہت سے رشتے تو بچوں ہی کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ اتنے بچے کون کہاں لے کے جائیں گے. تو یہ پوزیٹو, انگریزوں میں جو طلاقیں اتنی ہوتی ہیں نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچے ہی نہیں ہوتے. ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ ایک انگریز اور انگریزنی کی ویڈیو کسی نے شائع کی کہ ان کا 10 سال کے بعد میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بریک اپ ہو رہا ہے, تو دونوں بیان داغ رہے ہیں کہ ایکچولی ہم نہیں رہ سکتے. نیچے پاکستانی نے دبا کے گالیاں دی ہوئی ہیں کہ بغیر تو 10 سال ہو گئے, تم بچے نہیں پیدا کیے تو پھر یہی ہوگا, بڈھے ہو گئے ہو تم لوگ, بچے تمہارے ہیں نہیں اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے. دیکھو اگر اولاد نہیں ہے تو شادی صرف ایک فزیکل ریلیشن اور ایک سیکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو یہ رشتہ مقدس بنتا ہی بچوں کے بعد ہے, اور جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا ہی رشتہ آپس میں کیا ہوگا, مغربی دنیا نے میاں بیوی بی کے رشتے کو ایک صرف ایک انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے. بڑا مقدس رشتہ ہی تو ہے, ہوتا ہی اولاد کی وجہ سے ہے بھائی, نہیں یہ بات میرا خیال ہے. تو اولاد کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ طلاق کا ریشو کیا ہو جاتا ہے, کم. لیکن اگر اولاد کے باوجود میاں بیوی بی بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں, ہر وقت گالم گلوچ, ہر وقت مار دھاڑ, ایسے بھی کیس ہیں, نہ میاں رکھنا چاہتا ہے نہ بیوی بی رہنا چاہتی ہے, لیکن جب معصوم بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم کہتے ہیں ان کا کیا ہوگا, پھر رکھ کے ایک تمان لگایا اس نے, ادھر سے اس نے رکھ لیا, مار ایک دوسرے کو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان بے غیرتوں سے میں, استغفر اللہ, ان لالائقوں سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو اس سے بچوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے. یہ تم حرکتیں کر رہے ہو نا, ہر وقت گھر میں مار دھاڑ ڈانٹ ڈپٹ, بچے بھی جنگلی بنیں گے. پھر تمہارا بیٹا بھی آنے والی بہو کے ساتھ یہ ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہو جائے گا اس میں, وہ سمجھتا ہے کہ بیگم کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوتا ہے, اور تمہاری بیٹیاں بھی اپنے میاں کے ساتھ یہی کریں گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمیز سے کیا کر لو, علیحدگی. اب تمیز سے کیسے کہیں, بچوں کا کیا ہوگا یار, بچے مل کے پال لو آپ. ایسے کیسز ہیں میرے سامنے کہ علیحدگی ہو گئی, بچے دونوں سے نہیں چھینے گئے. ماں کے پاس جب بچے چھوٹے ہوں ماں کے پاس رہتے ہیں, باپ جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے اپنے گھر میں, ایک آدھ دن باپ کے ساتھ رہ لیتے ہیں وہ. باپ تو 24 گھنٹے ویسے بھی چھوٹے بچے کو رکھ ہی نہیں سکتا نا وہ, تو ماں کے پاس رہتے ہیں, باپ ہفتے میں ایک دن ان کو بلا لیتا ہے, باپ کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے, اور پھر ان کا خرچہ بھیجتا رہتا ہے, اور اسکول دونوں کی مرضی سے, شادیاں دونوں کی مرضی سے. ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں, بچے کی شادی ہو رہی ہے, ماں باپ میں علیحدگی تھی لیکن دونوں شادی میں شریک ہو رہے ہیں پردے کے ساتھ, عورت پردہ کر دی اپنے شوہر سے لیکن آ دونوں رہے ہیں. تو یہ تمیز سے بھی ہو سکتا ہے, صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا, علیحدگی ہونے کے بعد بھی بچوں کو دونوں پالتے تھے. کبھی نہیں ہوتا تھا کہ بچہ باپ کے خلاف ہو جائے یا ماں کے خلاف ہو جائے, لیکن ہماری سوسائٹی میں جب علیحدگی ہوتی ہے تو بچہ یا تو ماں کی طرف ہو کے باپ کو ستائے گا, یا باپ کی طرف ہو کے ماں کا بیڑا غرق کرے گا. اور عدالتیں مکمل عورت کو سپورٹ کرتی ہیں, باپ کو تو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا ہماری عدالتوں نے. اگر کیس عدالت میں چلا گیا تو ابا گئے کام سے. آپ 18 سال تک خرچہ بڑھو گے لیکن بچہ آپ کی مرضی سے ملے گا نہیں آپ کو, اور جہاں آپ نے خرچہ روکا جیل, تو وہ اندر ہی دانت ہی پیستا رہتا ہے بےچارا بیٹھ کے. تو اس لیے تمیز سے کیا کر لیں, میاں بیوی مل کے بچوں کے بارے میں کیا کر لیں کہ بھئی ہم دونوں مل جل کے اس کو پالیں گے, اور ماں یہ سمجھے کہ سربراہ باپ ہی ہے. جب میرے اور شوہر کے رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری رائے اس کی ہوگی, اس سے بچہ بڑا آپ کا بھی ہوگا باپ کا بھی ہوگا, دونوں کی خدمت کرے گا. اگر آپ نے باپ کے خلاف ورغلایا نا ماں نے اس کو, تو پھر سمجھ لو ماں کے خلاف بھی ہو جائے گا وہ تھوڑے دنوں میں. وہ یہ نہ سمجھو کہ باپ کا نہیں ہے تو ماں کا ہے, جو بچہ باپ کا نہیں ہوتا وہ ماں کا بھی نہیں ہوتا, تھوڑے دنوں میں باغی بنے گا وہ. تو نہ باپ اس کو ماں کے خلاف ورغلائے نہ ماں باپ کے خلاف. تو ایسی مجبوری میں یہ کر لیا جائے, تمیز سے کیا کر لیا جائے, علیحدگی اگریمنٹ کر کے بھائی اس طریقے سے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی ہماری, وہ کہیں اور شادی کر لے آپ کہیں اور شادی کر لیں, کیا خیال. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ بچوں کی خاطر اس سے گھنٹہ گھنٹہ فون پہ بات کر رہے ہیں, اور سناؤ بیگم آج منع نے کیا کھایا, اس کو سری لیک بہت پسند تھا جب تم میرے پاس تھی, میرے نکاح میں تھی تو سری لیک بڑے شوق سے کھاتا تھا, پوٹی تو نہیں کی آج بچے نے, کتنی دفعہ پوٹی کی. اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ شرعی حدود سے تجاوز, کیونکہ پھر آپ کی بیوی بولے گی جب تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس سے اتنا فری کیوں ہو رہے ہو, آپ کو میرے بچوں کی ماں ہے تو گئی, کیونکہ جب ماں تھی تو چھوڑا کیوں تم نے. یہ بھی ہوتا ہے طلاق کے بعد نا, اس طلاق یافتہ سے وہ فری ہو رہے ہیں اور پھر وہ نئی آنے والی بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ بھی غلط ہے. اور وہ عورت بھی جب شادی ہو گئی یا شادی نہیں بھی ہوئی ہے تو اپنے ایکس ہسبینڈ سے ضرورت کی حد تک بات کر سکتی ہے, فری ہونے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا, یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. خوف نہیں ہے تو پھر سب حلال حرام کا فرق ختم, کافی ہو گیا میرا خیال ہے. آپ کچھ پوچھ رہے ہیں, چلیں اگلی دفعہ میں پوچھ لیں. اچھا بتائیں دیکھو ذخیرہ اندوزی پلاٹ میں اور ان چیزوں میں نہیں ہوتی, کھانے پینے کی بنیادی چیزیں جن پر انسانی زندگی موقوف ہے, جیسے گندم اسٹور کر لیا مارکیٹ سے گندم ہی غائب ہو گیا, یہ حرام ہے. وہ تو بزنس کا حصہ ہے کہ جب مہنگا ہوگا تو بیچ دیں گے, ابھی خرید کے رکھو. لیکن اگر اس سے سوسائٹی پہ اثر پڑ رہا ہے نا, غریبوں کو لیوالا ہی نہیں مل رہا, پھر ناجائز ہے.